تو کہیں ایکو بند کر دیجیے گا، تھوڑا ٹائٹ کرنا پڑے گا. بھائی عبد الغنی کہاں ہیں بھائی؟ ہمارے جن کے یہاں خواتین کا انتظام ہے، بھائی عبد الغنی اور فون کر کے پوچھ لیں، آواز آ رہی ہے؟ ٹیلی فون کر کے آواز آ رہے ہیں تو بھائی عبد الغنی کو ٹیلی فون پہ بتا دیں کہ آواز خواتین میں آ رہی ہے. جی جی، بکس کتابیں جو ہے نا خواتین میں پہلے بھجوا دیجئے گا، بعد میں دیر ہو جاتی ہے، بعد میں جیسے ہی بیان ختم ہونے سے پہلے جلانی ہے نا بھائی. بس ٹھیک ہے. الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم. ہم لوگ دعا مانگتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی 30 دن ہو گئے اور دعا مانگی کچھ ملا نہیں، اب دعا کا فائدہ کیا؟ پھر نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں، اب نماز کا فائدہ کیا؟ حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے قرضہ لے کر گھر بنایا، 10 لوگوں سے قرضہ لے کر گھر بنایا اور ہر ایک کو ٹائم شیڈیول دے دیا کہ جی آپ کو 6 مہینے کے بعد، آپ کو 8 مہینے کے بعد، آپ کو مفتی صاحب کے لیے کرسی لاؤ بھیا، یہ اس طرف رکھیں، یہ اس طرف رکھیں. تھوڑا نباس سے تھی نا، کسی کو 1 سال کے بعد جب لوگ اپنے پیسے لینے آئے تو پیسے نہیں دے سکا، جب تقاضا لوگوں کا بڑھ گیا تو کہا کہ جی آپ جو ہے نا مزدوروں کو میں بلا رہا ہوں، آپ پیسے مجھ سے مانگ رہے ہیں، گھر گرا دیا، ڈیمالش کر دیا گھر کو. تو گھر کو گرانے کے بعد کیا ان کا قرضہ معاف ہو جائے گا؟ نہیں نا، اور مشکل بڑھ جائے گی. ایک تو پیسہ بھی دینا، گھر بھی گیا. اسی طرح دعا نہ ماننے کی وجہ سے، نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے ڈبل مشکل آ گئی. حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے 40 سال تک دعا کی، یہاں تک کہ بینائی بھی چلی گئی، اتنی دعا کی. اور پھر جو دوسرے بیٹے تھے جنہوں نے کنویں میں ڈالا تھا، کپڑے پر خون لگایا تھا، وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آ کے انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے سنا ہے کہ کبھی اللہ کے پیارے معاف کر دیتے ہیں لیکن اللہ معاف نہیں کرتے، تو اب ہمارے لیے بھی دعا کیجیے. 20 سال تک حضرت یعقوب علیہ السلام نے دوبارہ دعا کی. ابھی کل رات کو یہ خاتون کا فون آیا، اپنے چھوٹے بچے کی وجہ سے پریشان تھی، رو رہی تھی، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ اللہ سے مانگو. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بینائی چلی گئی تھی، ماں اتنا روئی اتنا روئی اتنا روئی کہ خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی کہ آپ کا اتنا رونا اللہ کو پسند آیا، آپ کی بیٹی کی بینائی آ گئی. صبح کو دیکھا تو بینائی موجود. اللہ سے مانگنا ہے گڑ گڑا کر مانگنا ہے، گڑ گڑا کر جو مانگتا ہے جام ساقی دیتا ہے اس کو میں گلفام، ناز و نخرے کرے جو میں آشام، ساقی رکھتا ہے اس کو تشنا کام. کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مغرب کی نماز مفتی صاحب نے پڑھائی تو اس میں آیت آئی انتم الفقراء کر کے آیت آئی، یہ یا ایھا الناس کر کے اللہ نے فرمایا سارے انسانوں کو، فرمایا مفہوم ہے کہ تم میرے رجسٹرڈ فقیر ہو. فقیر تو اپنے پیالے کو تلاش کرتا ہے نا، جب صبح کو اٹھتا ہے بھیک مانگنے کے لیے تو پیالہ پتہ نہیں کہاں رکھ دیا، الماری میں نہیں ہے، پلنگ کے نیچے، کیا ہے. شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آٹومیٹک پیالہ دیا ہے، پیالے کو تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، دونوں ہاتھ کو ملا لے پیالہ بن گیا، اس لیے ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں. ایک بات مجھے ایک بہت بڑے افسر نے پرسوں بتائی، میں نہیں بتاؤں گا، لیکن مجھے یاد آیا جو حضرت والا نے بہت برس پہلے فرمایا تھا کہ بڑے لوگوں سے ملنے کے لیے پریزیڈنٹ ہو یا جو بھی ہو تو لاکھوں روپے خرچہ کرنے پڑتے ہیں اور بار بار اپائنٹمنٹ کینسل ہوتے ہیں. میں سمجھتا تھا ایک منٹ کا حساب کتاب ہوتا ہے، پرسوں مجھے پتا چلا ہر سیکنڈ کا حساب ہوتا ہے وہاں، کہ بس اتنے منٹ بات ہو گئی جاؤ چھٹی نیکسٹ. پہلے تو اپائنٹمنٹ نہیں ملتے اور پھر اس میں ان کے اپائنٹمنٹ کینسل بھی ہوتے رہتے ہیں. کہ اللہ اتنے پیارے ہیں، نہ رات نہ دن، نہ آندھی نہ طوفان، نہ بارش نہ گرمی، نہ طوفان نہ زلزلہ، اور جس وقت چاہے اللہ سے مانگ لیں. کتنا مانگے، جتنا مانگا ہے مانگے. وہاں یہ ٹائم لمٹ نہیں ہے کہ تم 15 منٹ مجھ سے مانگو، اس کے بعد کچھ مانگنے کی ضرورت نہیں. جتنا دم ہے اتنا مانگے ہم. لیکن ہم لوگ چکر میں پڑ جاتے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے بی ایم ڈبلیو مانگی، ملی نہیں. بی ایم ڈبلیو مانگو منع نہیں، ہوائی جہاز مانگو منگا نہیں. ہمیں بادشاہت نہیں چاہیے، لیکن مثال کے لیے اگر سمجھاتے تھے کہ مانگو بادشاہت، رہو فقیری پہ راضی، مانگو بریانی کباب اور پیزا، رہو چٹنی روٹی پہ راضی. اللہ جتنے بڑے ہیں اتنا بڑا مانگو نا. بچہ جب روتا ہے، بچے کے آنکھ میں آنسو آتے ہیں، تو ماں کو رحم آتا ہے نہیں آتا؟ ابا کو رحم آتا ہے نہیں آتا؟ جب بندہ اللہ سے گڑگڑاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ ماں باپ سے پتہ نہیں کتنا گنا زیادہ محبت فرماتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو ہمارے آنسو پیارے نہیں لگیں گے، ہمارے پر رحم نہیں آئے گا. ایک آدمی جوڑیا میں، آپ لوگ دعا کریں کہ دل چاہتا ہے کہ دعا کے بارے میں اور شکر کیا ہے، صبر کیا ہے. تھوڑا سا آواز دیجیے گا، ذرا گلے پر لوڈ آ رہا ہے ذرا. تو صبر کیا ہے، شکر کیا ہے؟ شکر سے بھی اللہ ملتے ہیں، صبر سے بھی اللہ ملتے ہیں. کیسے ہیں؟ حضرت والا فرماتے تھے کہ مومن کے جہاز کے دو پہیے ہیں، ایک شکر ایک صبر. شکر کا حاصل ہے گناہ نہ کرنا. لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون. اے صحابہ، وہ وقت یاد کرو جب تم بدر کے میدان میں کمزور تھے، ضعیف تھے، ہم نے تمہاری فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی. فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، گناہ چھوڑو. یہ اصلی شکر گزار بندے ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرو گے اور دوں گا. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بھی سخت ہے. ابھی انشاءاللہ اس پر بات ہوگی آگے. تو شکر سے اللہ ملے نہیں ملے گناہوں کے چھوڑنے کی وجہ سے. دوسرا ہے صبر. صبر کا حاصل ہے گناہ نہ کرنا، وہ ابھی بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی آگے. تو دونوں صورتوں میں اللہ مل گئے نا. اس وقت دل میں ایک خیال آیا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ آنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں. یہاں جو ڈکلائی مہمن میں بیان شروع ہوا، سائیں عثمان صاحب کی وجہ سے شروع ہوا، انہوں نے بیان شروع کرایا. الحمدللہ آج اس کے بعد سب دیکھ رہے ہیں اللہ کے کرم سے. پھر ڈاکٹر رشید اختر صاحب، جن کا میں نے نام پہلے ڈاکٹر رشید احمد کہا تھا، تو انہوں نے کورٹ مارشل کر دیا، میرا نام سائیں رشید اختر ہے. میں نے کہا اچھا صاحب، ڈاکٹر صاحب رشید اختر بول دیں گے، آئندہ یاد رکھیں گے. پھر الحمدللہ یہاں سے معاملہ. پھر جو بیان سننے والے ہیں، جو اپنا وقت لگاتے ہیں، ایک گھنٹہ دو گھنٹہ بیٹھتے رہتے ہیں، ان کا ثواب الگ. اور اللہ تعالیٰ اس قافلے کو اسی طرح چلاتا رہے، ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نیک بنتے رہیں. تو دل میں ایک ارادہ تھا کہ اس بار جو ہے، دل میں ارادہ ہے کہ اس بار میرا ارادہ یہ تھا کہ یہ ارادہ ہے تھا نہیں ہے کہ بھائی جان سلیم، اللہ ان کی مغفرت بے حساب فرمائے، اصل کی نماز میں چوتھی رکعت کے لیے اٹھ رہے تھے کہ اللہ نے اپنے پاس بلا لیا. اور حدیث پاک ہے، جو جس سال میں مرے گا اس سال میں اٹھایا جائے گا. ہندو ملنے آئے تعزیت کے لیے، ہندو، اور ایک دو تین ہندوؤں نے بتایا کیا کہا، کہ تمہارا بھائی اللہ کا گھر میں گیا تھا، اللہ تعالیٰ کو تمہارا بھائی پسند آ گیا، اس کو اللہ نے بلا دیا، واپس آنے ہی نہیں دیا، ابھی ہم تیرے سے کیا تعزیت کرے گا. تم مسلمان تو یہی دعا مانگو گے کہ ہمارا ایسا ہی انتقال ہو، حقیقت بھی یہی ہے. تو ان کے بیٹے ماشاءاللہ حافظ بھی ہیں، عالم بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، اور فہم دین کورس جو ہوتا ہے مختصر 2 سال کا، اس میں پڑھاتے بھی ہیں. تو اور وہاں پر پاکستان میں، کراچی میں، پاکستان کیا میں سمجھا، میں اس وقت کہیں اور بیٹھا ہوں، پاکستان کیا کراچی میں، الحمدللہ درس حدیث بھی دیتے ہیں اتوار کو مغرب کے بعد 15 منٹ وہ درس حدیث دیں گے. حدیث کے درس سننے اور سنانے کا کیا ثواب ہے، وہ پھر آگے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ مجھے عمل والا بنا دیں اپنی رحمت سے، جو 40 احادیث مبارکہ یاد کرے اور آگے پھیلائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے کہ اللہ اسے ہرا بھرا رکھیے. جسے اللہ ہرا بھرا رکھے، خزاں کہاں آئے گی بھائی. تو الحمدللہ مولوی عدنان سلیم جو ہیں، وہ حضرت کے خلیفہ بھی ہیں ماشاءاللہ. تو 15 منٹ وہ درس حدیث دیں گے، پھر گاڑی آگے بڑھے گی، تو پھر میں بتاتا رہوں گا کہ گاڑی کس طرح آگے بڑھے گی. زیادہ وقت اس لیے نہیں کہ بہت دیر نہ ہو جائے، ورنہ تو ماشاءاللہ ان کے بیانات بھی ہوتے ہیں الحمدللہ. حضرت کی اجازت یافتہ بھی ہے. حافظ عدنان سلیم کہاں ہیں بھائی؟ آئیے مفتی صاحب، گھڑی سامنے لگی ہوئی ہے، اس گھڑی کو دیکھ کر. مولانا محمد برہان مفتی صاحب، ذرا صحیح کرواؤ نا، ارتھ آ رہا ہے کیا آ رہا ہے بھائی؟ تو پہلے سے تیاری ہونی چاہیے نا، پچھلی بار بھی گڑبڑ ہوئی تھی. आप कोई साफ हो यहां पर मौलाना आत्मा मौलाना उमर, इसको सही करें जरा, ये हटा दें, इस तरफ कर दें, ऊपर कर दें, ऊपर एक साइड पर कर दें। छोटा भी तो आते चीन तो वही बुझा चाहिए कौन माइक ऊपर कर दें।
एक हदीस मुबारक जो हजरत वाला हजरत मौलाना शाफी मोहम्मद अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह की किताब मेरी नजर से गुजरी, तौबा करने के ऊपर, के इज़ा ताब अल अब्दु अंसल्लाह हफ़ज़त ज़ुनूबहु व अंसा ज़ालिक जवारिहहु व मआलिमहु मिन अल अर्ज़ हत्ता यल्क़ल्लाह लैसा अलैहि शाहिदुन, कि जो मोमिन बंदा तौबा करता है तो अल्लाह ताला उसके जो गुनाह के ऊपर गवाह बन जाते हैं उसके आज़ा और जवारे उनसे उसके गुनाह भुला देते हैं, जो उसके आज़ा और जवारे से गुनाह सरज़द हुए हैं कयामत के दिन वो आज़ा उसकी गवाही देंगे कि चशम गोयत करदा हम गमदा हराम, कि इन आंखों से वो नामहरम लड़कियों को देखता था और लड़के जो हसीन हो जिनकी तरफ मेलान होता हो इसकी तरफ देखता था, और हाथ गवाही देंगे कि इन हाथों से वो नामहरमों को मैसेजेस करता था या नामहरमों को छूता था, उसकी फिक्र रखता था कि किसी तरह मैं उससे टच हो जाऊं, और पांव गवाही देंगे कि इन पांवों से चल के वो सिनेमा हॉल तक जाता था, लड़कियों से मिलने जाता था, टीवी देखने के लिए अपने कदम बढ़ाता था, इसी तरह कान गवाही देंगे कि इन कानों से वो गाने सुनता था। अगर उसने तौबा कर ली तो ये आज़ा और जवारे जो है वो अल्लाह ताला उससे इसके गुनाह भुला देंगे, और जमीन जो है उससे भी अल्लाह ताला उसके गुनाह भुला देंगे, ये जमीन भी गवाह बन जाती है। चार किस्म के गवाह बनते हैं हमारे गुनाहों पर, एक आज़ा और जवारे और एक जमीन, तीसरे किरामन कातिबीन जो फरिश्ते बैठते हैं कंधों में वो गवाह बनते हैं, और चौथा वहीदत सुहुफ नुशीरत, हमारे जो आमाल नामे हैं उनमें भी लिख दिया जाता है, उस वो भी गवाही होती है। तो अल्लाह ताला इन आज़ा से गुनाहों को बुला देंगे, तौबा करेगा, सच्ची तौबा करेगा, सच्ची तौबा चार शर्तों के साथ, बड़े से बड़ा गुनाह हो अल्लाह ताला अपनी रहमत से उसको माफ फरमा देते हैं। चार शर्तें क्या हैं तौबा की? तौबा की चार शर्तें हैं कि गुनाह से, नंबर एक, आदमी गुनाह से अलग हो जाए, नंबर दो, पक्का इरादा करे, दिल में नदामत तारी हो जाए, नंबर तीन, पक्का इरादा करे कि मर जाऊंगा अब गुनाह नहीं करूंगा, और चौथा, जिसका हक मारा हो उसका हक भी वापस करना है, लाजमी तौर पर हक वापस करना है। ये नहीं कि किसी का हक मार लिया, बहनों को हिस्सा नहीं दिया, बाप का इंतकाल हो गया, अब बहनों को हिस्सा देना जरूरी है, मुफ्तियों से पूछा नहीं और वो उसी माल को इस्तेमाल कर रहा है, उसको खा रहा है, अपने पेट में हराम दाखिल कर रहा है, तो उसका माल नहीं लौटाया, अब तौबा कर ली, या अल्लाह मेरी तौबा, लेकिन ये मेरे जो है उस वक्त लाख रुपए देने थे, अब करोड़ रुपए बन गए हैं, अब मैं नहीं दूंगा, अब ये सारी मेरी कमाई है। भाई मुफ्तियों से जाके पूछो, मुफ्ती आजाद क्यों है? हम लोग अपनी सेहत के लिए डॉक्टरों से पूछते हैं, लेकिन मुफ्ती हजरत से भी ये जान हमारी, हमको प्यारी है, इसलिए हम लोग डॉक्टरों से पूछते हैं। जिस दिन ईमान हमको प्यारा हो जाएगा उस दिन हर हर बार मुफ्तियों से पूछ के अमल करेंगे। तो ये गुनाह पे जो गवाह है आजा जवारे, इनसे अल्लाह ताला जो गुनाह सरदद हुआ है उसको भुला देंगे। नंबर दो, جو جس زمین پہ گناہ ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس زمین سے بلا دیں اس کے گناہ کو بلا دیں گے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جس زمین پہ جس جگہ مجھ سے گناہ ہوتا ہے میں اسی جگہ رک جاتا ہوں اور فوراً توبہ کر لیتا ہوں کہ کل قیامت کے دن اگر یہ زمین گواہی دے تو اسی وقت یہ زمین کا حصہ یہ بھی کہے کہ اللہ اس نے اس گناہ پر توبہ بھی کر لی تھی. تیسرے جو فرشتے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ بلا دیں گے. فرشتوں کیونکہ گناہ ہم لوگ جو کرتے ہیں وہ کرامن کاتبین فرشتے لکھ رہے ہیں, اب فرشتے سے اللہ تعالیٰ بلا دیں گے. یا پھر جو فرشتے نے جو لکھا ہے اعمال نامے میں اللہ تعالیٰ اس کو خود مٹا دیں گے, فرشتوں سے نہیں کہیں گے کہ اس کو مٹا دو تاکہ کل قیامت کے دن فرشتے ہم کو تانا نہ دیں کہ تم نے تو یہاں پہ یوں کیا تھا اور یہ جگہ جو ہے نا میں نے مٹائی تھی یا یہ جگہ مٹی ہوئی کیوں ہے. وہ جگہ اللہ تعالیٰ خود مٹا کر اور اس پہ آنے والی اس کی نیکیاں, اگر اس کو عمرے پہ جانا ہے حج پہ جانا ہے تو لبیک اللہم لبیک یہ اللہ تعالیٰ خود لکھ دیتے ہیں. اور ان اگر توبہ سچی توبہ آدمی کر لے تو پھر ان سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بلا دیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
اب ان شاء اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مولوی فرحان حضرت والا کا غلام زادہ میرا بیٹا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ بھی حافظ ہے, عالم ہے, مفتی ہے, حضرت والا کی اجازت یافتہ ہیں. اور جو مفتی الحمدللہ ہمارے یہاں بن رہے ہیں ایک گھنٹہ مفتیوں کو الحمدللہ درس دیتے ہیں پڑھاتے بھی ہیں. تو یہ درس قرآن آج سے تین چار ہفتہ پہلے ہوا تھا, اتوار کے دن ظہر کے بعد ہوتا ہے 25 منٹ کا, کبھی 30 منٹ کا. تو دل چاہ کہ وہ درس قرآن میں سے کچھ حصہ یہاں بھی بیان ہو جائے. حافظ مولوی فرحان میاں آ جائیں مائک سے. جو مجھے بیانات بھی ہوتے ہیں اللہ کے کرم سے بہت جگہ پر اور کئی کچھ شہروں میں بھی جاتے ہیں, اور ایک اللہ کرے یہاں بھی یہ ترتیب شروع ہو جائے کہ میرے اس وقت کئی دوست یہاں موجود ہیں جو مختلف شہروں میں اور کراچی میں تقریباً 30-40 جگہ الحمدللہ مجلسیں ہوتی ہیں. تو اللہ کرے یہاں بھی کوئی ایسی بات شروع ہو جائے تو پھر ورنہ کیا ہوتا ہے تین تین چار چار مہینے کے بعد, چھ چھ مہینے کے بعد, کبھی ایک سال کے بعد بیان ہوتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کو ایسی ترتیب بنا دے الحمدللہ اللہ تعالیٰ مستمد مسلمان کو تکبر سے بچائے. لیکن نعمت کے طور پر کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ کئی جگہ بلاتے ہیں, لیکن جہاں ڈپلائمنٹ کی بات آتی ہے تو دل میں ایسا لگتا ہے کہ اب ایک نور بھر گیا ہوں. میرے بڑے بھی ہیں, میرے بابا جیسے ہیں, چاچا جیسے ہیں, میرے دوست ہیں, میں میرے بابا جیسے کوئی ہیں تو میں ان کی اولاد جیسا ہوں. تو یہاں کا جب دل میں تصور آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے کرم سے ایک تو روز اللہ دعا کی توفیق عطا فرماتے ہیں. پھر اس وقت میرے جو موجودہ بزرگ ہیں بنگلہ دیش کے شیخ الحدیث ہیں حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہ ہوں, ہر دوسرے دن سب کے لیے دعا کراتا ہوں. ابھی بھی ٹول پلازہ جو آ رہا تھا اس سے پہلے سب کے لیے حضرت کی دعا کرائی. ابھی کچھ عرصہ پہلے الحمدللہ ساؤتھ افریقہ میں اللہ نے جانے کی توفیق عطا فرمائی, تقریباً 12-13 شہروں میں بیانات ہوئے اللہ تعالیٰ کے کرم سے. ابھی رات کو ہی ہم ٹنڈو جام چلے جائیں گے انشاءاللہ, پھر ٹنڈو الایا, میرپور خاص, ٹنڈو آدم, اس کے بعد روانگی. تو یہ اور حیدرآباد میں کہیں بیان نہیں رکھا, بس دل میں خیال ہے کہ ڈپلائمنٹ میں ایک بیان ہو جائے وہ یہیں بیان ہو جائے. ان سے میں نے کہہ دیا کہ ہم رات کو آئیں گے, ابھی پہلے ہم یہاں بیان کریں گے. ایک دل کی تمنا ہے کہ ہم آپ لوگ ہم لوگ ہماری اولاد ہمارے گھر والے ہماری قیامت تک کی ذریات اللہ سب سے دین کے کام لے لے اور ہمیں اپنے والدین کے لیے اپنے لیے ہماری اولاد کو ہمارے لیے اللہ صدقہ جاریہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. میں بھی انشاءاللہ عرض کروں گا, ایسا فکر نہیں کرنے کی بات ہے, بس دعا کرتے رہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمده ونصلي على رسول الكريم, اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم, ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين
حضرت والد صاحب دامت برکاتہم کے حکم سے اور ان کی دعاؤں سے اور اپنے استاد حضرت مفتی نعیم صاحب دامت برکاتہم کی دعاؤں سے حاضر ہوا ہوں جو آیت تلاوت کی اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی جان تک کو بیچ دیتے ہیں اپنی جان تک کا سودا کر لیتے ہیں وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ اور اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة اے ایمان والوں اسلام میں پورا کا پورا داخل ہو جاؤ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے
اس آیت کی تفصیل حضرت والد صاحب کے حکم سے جو مسجد اختر میں بیان ہوتی ہے ہر اتوار کو درس قرآن ہوتا ہے تو یہ آیت اصل میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں نازل ہوئی کہ بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اپنی جان تک کا سودا کر لیتے ہیں یعنی جان تک کو بیچ دیتے ہیں ہمارے حضرت والا کے خلیفہ ہیں حضرت طائب صاحب دامت برکاتہم وہ فرماتے ہیں جان دے کر بھی مل جائے وہ جانے تمنا یعنی اللہ تعالیٰ جان دے کر بھی مل جائے وہ جانے تمنا سستا جو نہیں ہے تو مہنگا بھی نہیں ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اگر ہمیں اپنی جان بھی دینی پڑ جائے تو یہ سودا پھر بھی سستا سودا ہے اس آیت کے ذیل میں جو واقعات لکھے ہیں تو میں ابھی دو واقعات عرض کرتا ہوں ویسے تو تمام صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اس آیت میں شامل ہیں ہر صحابی ایسا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اس نے اپنی جان تک قربان کر دی پھر صحابہ کے بعد تابعین پھر تبع تابعین پھر جتنے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو بعض مرتبہ ان کو اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنی جان بھی دینی پڑتی ہے ایک شخص سے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا گناہ چھوڑ دو کہ حضرت بڑا غم ہوگا فرمایا کتنا غم ہوگا کہ حضرت بہت غم ہوگا فرمایا پھر بھی کتنا غم ہوگا کہ حضرت میں گناہ چھوڑوں گا تو مجھے موت آ جائے گی تمہارے حضرت والا نے فرمایا تو مر جاؤ اللہ کو خوش کرنے کے لیے اگر جان بھی دینا پڑ جائے تو یہ سودا بڑا سستا ہے تو دو واقعے میں عرض کرتا ہوں حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی گزرے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما چکے تھے یہ صحابی ہجرت جب کر رہے تھے تو حضور صلی اللہ تو وہ جب صحابی ہجرت کر رہے تھے تو راستے میں جو کفار مکہ تھے انہوں نے ان کو روک دیا اور کہا کہ ہم آپ کو اس طرح جانے نہیں دیں گے تو حضرت صہیب نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ میں بڑا بہترین تیر انداز ہوں میرا نشانہ کبھی خطا نہیں ہوتا تو میرے ترکش میں جتنے تیر ہیں میں وہ تمہارے اوپر برسا دوں گا جب وہ ختم ہو جائیں گے تو میں تلوار شروع کروں گا سب کو مار کر یا جتنے لوگوں کو مار سکوں گا پھر میں جان دوں گا ایسے میں تمہارے ہاتھ میں نہیں آؤں گا پھر فرمایا لیکن اگر تم چاہو تو مکہ شریف میں میرا کچھ مال موجود ہے تم وہ مال جا کر لے لو اور میں جا رہا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ چلے جائیں حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے ایک روایت کے مطابق مکہ مدینہ شریف ابھی پہنچے نہیں تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باہر آ کر ان کا استقبال کیا اور ایک روایت کے مطابق جب وہ وہاں پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ربیح البیع یا ابا یحییٰ اے ابو یحییٰ یہ حضرت صہیب کی کنیت تھی یہ گرامر کی وجہ سے ابا پڑا گیا تو اے ابو یحییٰ تم نے بڑا اچھا سودا کیا ہے کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے تم نے اپنی جان تک دے دی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہو سکتا ہے کسی کے دل میں یہ اشکال ہو کہ حضرت صہیب رومی نے تو یہ کہا تھا کہ وہاں جا کر مال لے لو اور خود آ کر بچ گئے تو اپنی جان کہاں دی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ انہوں نے جو جملہ کہا نا میں تم سب سے لڑنے کے لیے تیار ہوں تو یہی لڑنا ہی جان دینا تھا اگر وہ یہ کہتے ہم آپ سے لڑنے کے لیے تیار ہیں تو وہ اتنے لوگ تھے اور یہ اکیلے تھے تو انہوں نے اپنی جان ہی دے دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اپنی جان دے کر جو سودا کیا ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ جماعت چند آدم جا خریدم بحمد اللہ عجب ارضا خریدم اے اللہ گناہ ہیں وہ گندے ہیں نجس ہیں ناپاک ہیں وہ گندے ناپاک گناہ اور پتھر گندے وہ ہم نے دے دیے اور آپ ہمیں مل گئے تو یہ سودا تو بڑا سستا ہے کہ گندی چیز چھوڑ کر اللہ تعالیٰ ہمیں مل رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ پاک ہیں اور وہ پاک ہمیں گندی چیز دینے پر مل رہے ہیں تو وہ تو بڑے سستا سودا ہے. دوسرا واقعہ یہ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند کفار آئے اور آ کر عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے قبیلے والے چاہتے ہیں کہ ہم قرآن پاک سیکھ لیں, تو آپ اپنے کچھ صحابہ ہمارے ساتھ کر دیجئے. تو 11 یا 12 صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کر دیے اور حضرت عاصم بن ثابت کو ان کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا امیر بنایا اور ان کے ساتھ دوسرے صحابہ بھی تھے, حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت زید بن رسنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبداللہ بن طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ ان کے ساتھ تھے. آگے بڑھے تو ان لوگوں نے دھوکہ دیا اور تقریباً 100 اور ایک روایت کے مطابق 200 لوگ آ گئے کہ ہم ان سے مقابلہ کریں گے, ہاتھوں میں تلواریں ہیں. تو حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں حضرت عاصم بن ثابت نے اپنے ساتھیوں کو لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے تو ان کفاروں نے کہا ہم آپ سے مقابلہ تھوڑی کرنا چاہتے ہیں, ہم تو آپ کو لے جا کر مکہ شریف میں لے جائیں گے اور آپ کو بیچ دیں گے, آپ سے کوئی مقابلہ نہیں, کہ میں تمہاری بات نہیں مانوں گا. پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی ان کے امیر نے کہ اے اللہ میں اب آپ کی دین کی حفاظت کے لیے میں قربانی دے رہا ہوں, آپ ان کافروں مجھے ان کافروں سے بچائیے, میری حفاظت فرمائیے. تو پھر مقابلہ شروع ہوا, سب صحابہ شہید ہو گئے اور 3 صحابی یہ باقی بچے, حضرت عبداللہ بن طارق, حضرت زید بن دسنا اور حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین. یہ 3 صحابہ باقی بچ گئے, کفار ان کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں. تو حضرت عبداللہ بن طارق کو ان جگہ موقع ملا, انہوں نے کسی کافر کی تلوار نکالی اور حملہ کرنا چاہا تو سب نے مل کر ان کو پتھر مار مار کر شہید کر دیا. پہلے صحابہ شہید ہو چکے تھے, یہ ایک ایک کی داستان ہے کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنی جان دے دی. ہم سے اور میرے والد صاحب فرماتے ہیں کہ اب ہم سے تو کوئی ابھی اس حالت میں کوئی ہم سے جان نہیں مانتا, زیادہ سے زیادہ آدموں کا خون ہوتا ہے داڑھی رکھنے پر, جس جگہ پر اللہ کی نافرمانی ہو, میوزک ہو, تصویریں ہوں, مرد عورتیں ساتھ ہوں, ان جگہوں پر نہ جانے میں تکلیف زیادہ سے زیادہ آ سکتی ہے, جان نہیں جائے گی. اگر جان چلی بھی گئی تو اللہ کے راستے میں جائے گی, لیکن جان جائے گی نہیں. مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آدھی جان دیتے ہیں, 100 جانے اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتے ہیں. تو اگر جب 2 صحابی بچے, دونوں کو لے جا کر مکہ شریف میں فروخت کر دیا, حضرت زید بن دسنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھانسی دینے کی تیاری ہو رہی ہے, ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوا تھا اس نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تمہیں یہ بات پسند ہے کہ ہم تمہیں چھوڑ دیں اور تمہاری جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پھانسی دے دیں, نعوذ باللہ, ان کو شہید کر دیں, نعوذ باللہ من ذلک. یہ جملہ ہم لوگ کہتے ہیں, انہوں نے نہیں کہا. حضرت زید بن دسنا نے تاریخی جملہ کہا, فرمایا کہ مجھے یہ بات بھی گوارا نہیں ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا چٹ جائے اور میں اپنے گھر والوں میں, اپنے بیوی بچوں میں آرام سے رہوں, مجھے یہ بھی گوارا نہیں ہے. یہ تم کیا بات کرتے ہو کہ مجھے میری جگہ پر ان کو شہید کر دو اور مجھے چھوڑ دو, مجھے یہ برداشت نہیں. تو ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوا تھا اس نے کہا کہ میں نے آج تک کسی کو ایسا نہیں دیکھا کہ جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ان پر فدا ہوتے ہیں. میرے بھائی نے حافظ فرقان نے یہاں شعر پڑھا, اشعار پڑھے تھے جس کا ایک مصرع یہ تھا کہ سن سن کر صحابہ کی داستانیں کفار بھی مسلمان ہوتے ہیں. یہ حضرت شیخ العزیز مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فضائل اعمال کا جو پہلا حصہ ہے صحابہ کی قربانیوں پر, یہ پوری اس آیت کی آپ تفصیل سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ایک ایک صحابی ایسے تھے جن کی داستان اگر شروع کی جائے تو بہت دیر ہو جائے گی. کئی واقعات ہیں, پھر صحابہ کے بعد تابعین, تبع تابعین, بزرگان دین سب اس میں شامل ہیں جنہوں نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنی جان دے دی. حضرت زید بن دسنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے. اب حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے, وہ ایک جگہ قید ہو گئے تو انہوں نے گھر والوں سے کہا کہ مجھے بلیڈ استرا چاہیے, انہوں نے ان کو استرا دے دیا. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بلیڈ استرا رکھا ہوا ہے تو اس خاندان کی بچی ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی. ایک عورت نے چیخ ماری کہ اب تو اس کو قتل کر دے گا, بدلہ لے گا. حضرت خبیب نے کہا ہم ایسے نہیں ہیں دھوکہ دینے والے, میں ہم ایسا کچھ بھی نہیں کریں گے, آپ بے فکر رہیں. وہ عورت کہتی ہے کہ میں نے اس سے زیادہ اچھا قیدی کوئی نہیں دیکھا, کہ یہ ایسا قیدی تھا کہ اس زمانے میں جو موسم تھا انگور کا موسم نہیں تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو انگور دیے ہوئے تھے, یعنی موسم نہیں تھا اور بے موسم کا پھل اللہ نے ان کو عطا کیا, جس طرح حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے بے موسم کا پھل عطا کیا تھا، حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا، تو اس نے حضرت مریم نے کہا یہ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے. اسی وقت حضرت زکریا علیہ السلام جو اس روایت کے مطابق بہت زیادہ بوڑھے 99 سال، ان کی بیوی بھانج، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ جس طرح آپ نے حضرت مریم کو بے موسم کے پھل دیا ہے تو میری اولاد کا موسم بھی ختم ہو گیا ہے، مجھے بھی آپ پھل عطا کر دیجیے، مجھے بھی آپ اولاد عطا فرما دیجیے. اور جو انہوں نے دعا مانگی اس کو قرآن پاک نے الفاظوں سے بیان کیا ہے، رب انی وہن العظم، اے میرے رب میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں. اپنی جو کمزوری ہے وہ پہلے ظاہر کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کے آگے. دوسری کمزوری بتائی، وشیبہ، میرے سر پہ بڑھاپا پھیل چکا ہے. میں پورا ترجمہ نہیں کر رہا، مفہوم بتا رہا ہوں، میرے سر پر بڑھاپا پھیل چکا ہے. ولن اکم میں دعا کا ربی شقیہ، لیکن میں آپ سے دعا کرنے میں ناامید نہیں. حضرت علیہ صاحب کاؤ کتری کا تشریف لے گئے تھے تو ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ جب میں دعا کرتا ہوں تو مجھے پتا ہوتا ہے کہ یہ چیز مجھے ملے گی نہیں. تو جس شخص کا اللہ تعالیٰ سے جیسا گمان ہوگا اللہ تعالیٰ اس سے ویسا معاملہ رکھیں گے. دعا مانگنے سے پہلے یقین ہو کہ جو میں مانگوں گا اللہ تعالیٰ مجھے عطا کریں گے. یہ جس طرح انہوں نے پہلے اپنا آزار بتائے، اپنی کمزوریاں بتا دی، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی بڑھاپے میں. تو کہا کہ بے موسم کا پھل اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا. پھر انہیں اللہ تعالیٰ سے، پھر انہوں نے کہا کہ اب جب پھانسی کی تیاری ہونے لگی تو کہا کہ میں 2 رکعتیں پڑھ لوں، میں 2 رکعت پڑھنا چاہتا ہوں. انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد کہا کہ اگر مجھے یہ گمان نہ ہوتا کہ تم یہ کہو گے کہ خبیب موت سے ڈر گیا تو میں لمبی چوڑی نماز پڑھتا کہ میری آخری نماز ہے، جس کو نماز قتل کہا جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور پھر دعا کی اللہ تعالیٰ سے، اور یہ اشعار بڑھے، ولستو، بخاری شریف میں لکھے ہیں، ولستو ابالی حین اقتل مسلمن، کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اگر میں، کوئی مجھے پرواہ نہیں کہ اگر میں اسلام کی حالت میں شہید کیا جاؤں. ولستو ابالی حین اقتل مسلمن فعلی ای شقین کان للہ مصرعی، اگر میں اللہ کے لیے شہید ہو رہا ہوں تو میں جس جانب بھی گروں گا وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگا. وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ وَإِنْ يَشَأْ يُبَارِكْ فِي أَوْصَالِ شِرْبٍ مُمَزَّئِي، اور اگر میں اللہ تعالیٰ سے، اور یہ اس لیے میں مجھے شہید کیا جا رہا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں ہوں، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو میرے بوٹی بوٹی جو میرے آزا ہو چکے ہیں اللہ اس میں برکت ڈال دے. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی انہوں نے پھانسی دے کر شہید کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، فرمایا جبرائیل نے سلام دیا ہے اور خبیب کو شہید کر دیا گیا ہے. فرمایا کون ہے جو خبیب کی لاش کو لے کر آئے، جو انہوں نے بے امتی نہ ہو جائے. حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مقدار بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا کہ ہم لوگ جائیں گے ان کی لاش کو لے کر آئیں گے، اور حضور نے بشارت دی تھی کہ جو خبیب کی لاش کو لے کر آئے گا میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں. وہاں پہنچے تو 40 تقریباً کافر ان کی جو لاش تھی اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، جن کو نیند آ چکی تھی، اور پھانسی کو تقریباً 40 دن گزر چکے تھے. ان صحابہ نے اٹھایا، سواری پر رکھا، اور آگے جب اٹھایا تو ہاتھ زخم پر تھا. جیسے ہی ہاتھ ہٹایا تو تازہ تازہ خون بہنے لگا، جس میں سے تفسیر مذہبی میں لکھا ہے جس میں سے مشک کی خوشبو آ رہی تھی. اور یہ تو صحابی کا واقعہ ہے. ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے خادم تھے مولانا محمد علی صاحب، وہ جب شہید ہوئے تو جب ان کا ہاتھ ہٹا، اسی طرح 3 دن کے بعد ان کی لاش ملی، جب ہاتھ ہٹایا تو خون بہ رہا تھا اور خوشبو آ رہی تھی. تو یہ صحابہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں. آج ہمیں دنیا کی ہر بات سمجھ میں آتی ہے، ہر ٹیکنالوجی سمجھ میں آتی ہے، لیکن جب دین کا معاملہ ہوتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے؟ میرے والد صاحب فرماتے ہیں جہاں ساری دنیا کی عقلیں ختم ہوتی ہیں وہاں سے وہی شروع ہوتی ہے. اگر ہماری عقلوں میں دین کی بات، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر دین عقل کا نام ہوتا تو جو اپنے چمڑے کے جو موزے دیکھے ہیں جن میں کچھ شرطیں ہیں مسا کیا جاتا ہے، وہ شرطیں بھی ہمارے والد صاحب مسائل نہیں بتاتے بیان میں، تو ان پر کچھ شرطوں کے ساتھ مسا کیا جا سکتا ہے تو اور مسا اس کے اوپر کیا جاتا ہے. حضرت علی فرماتے ہیں اگر دین عقل کا نام ہوتا تو میں کہتا کہ مسا نیچے سے کرنا چاہیے، کیونکہ نجاست تو نیچے سے لگتی ہے، دن وغیرہ تو نیچے لگتے ہیں، اوپر کہاں دن لگتا ہے. پر میں دین عقل کا نام نہیں، دین اللہ تعالیٰ کے حکم کا نام ہے. تو جب یہ لے کر آ رہے تھے تو کفاروں کو پتا چل گیا، وہ ان کے پیچھے سواریاں لے کر دوڑے. جب حضرت زبیر کو اور حضرت مقدار رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اندازہ ہو گیا کہ اب ہم بچ نہیں سکیں گے تو لاش کو وہیں چھوڑ دیا، زمین میں حضرت خبیب کی لاش کو اپنے اندر دفن کر دیا. اس سے ان کا لقب پڑا بلی الارض. جب وہاں پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت کی کہ بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنی جان تک کا سودا کر لیتے ہیں. اور بھی اس میں بہت سے واقعات ہیں، لیکن اگلی آیت میں بھی کچھ بات عرض کرنی ہے. تو واللہ رؤوف بالعباد, اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة, اے ایمان والو اسلام میں پورا کا پورا داخل ہو جاؤ. ہر چیز اس کی بھی تفسیر بہت زیادہ ہے. ساری دنیا کے مفسرین نے قرآن کی جب تفسیریں لکھی تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ قرآن پاک کی ایک آیت ایک حرف کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے. الف لام میم کا ترجمہ کوئی نہیں کر سکتا. الف لام میم صاد قاف ہا یا عین صاد یاسین قاف, جتنے بھی الفاظ ہیں جن کو حروف مقطعات کہتے ہیں, آج تک کوئی آدمی اس کا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کوئی بڑے سے بڑا عالم کہ میں نے اس کا ترجمہ کر لیا ہے. بلکہ ہر بزرگ اس کا ترجمہ یہ کرتا ہے اللہ اعلم بمرادہ, کہ اللہ کو ہی اس کا مطلب اور اس کی مراد پتا ہے, ہمیں نہیں پتا. تو قرآن پاک کی تفسیر ایسے ابھی حضرت مفتی نعیم صاحب بتا رہے تھے اشار سے پہلے کہ اس کے جو عجائبات ہیں جو اس کے خوبیاں ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی. ساری دنیا کی تفسیریں لکھ لی جائے, ساری دنیا کی تفسیریں آ جائیں, ایک آیت کا حق ادا نہیں ہو سکتا. تو یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة, اے ایمان والوں اسلام میں پورا کا پورا داخل ہو جاؤ. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام صرف نماز روزہ زکات حج کا نام ہے. فرمایا نہیں, اسلام ہر چیز کا نام ہے. گھر وہ بات جس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے اس میں اسلام ہے. چاہے شادی ہو, چاہے خوشی ہو, چاہے غمی ہو, چاہے انتقال ہو, چاہے نوکری ہو, چاہے کاروبار ہو, جو معاملہ ہو, ادخلوا فی السلم کافة, اسلام میں پورا کا پورا داخل ہو جاؤ. ہر حتیٰ کے آداب المعاشرت جس کو ہم دین کا حکم ہی نہیں سمجھتے وہ بھی اسلام ہے. اخلاق اسلام میں, سیاست اسلام میں, ہر حکومت چلانا اسلام میں, ہر بات اسلام اسلام اسلام. جب بچہ پیدا ہوا اس وقت سے لے کر مرتے دم تک ہر بات اسلام. یہ نہیں کہ خوشی آئی اپنے طریقے مطابق, غمی آئی اپنے طریقے کے مطابق, لیکن ہم نماز پڑھتے ہیں, ہم روزہ رکھتے ہیں, ہم جنتی ہیں. نہیں, ایسا نہیں. اب دو ہفتے پہلے بھی ایک درد گزرا تھا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے جبکہ تمہیں ایسی تکلیفیں نہیں پہنچی جیسی پچھلے لوگوں کو تکلیف پہنچی ہے. تو میرے اسلام میں پورا کا پورا داخل ہو جاؤ, چاہے نوکری ہو چاہے کاروبار ہو. نوکری کر جاتے ہیں وہاں کہتے ہیں کہ کتنی تنخواہ, وہ مہینے کے آخر میں آپ کو پتا چل جائے گا کتنے پیسے ہیں. جی ٹھیک ہے, صحیح ہے, کتنے گھنٹے جتنے آپ کی مرضی ہے وہ کام کر لیں. اب جب مہینہ پورا ہوا اب تک تنخواہ بھی جھگڑا ہو رہا ہے, میری تو اتنی ڈگریاں تھی, میں نے تو اتنا کام کیا پھولا. بھائی ہم نے طے تو نہیں کیا تھا, آپ نے تو یہ کہا تھا جتنے آپ دے دیں گے, جھگڑا ہو رہا ہے. کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کاروبار نوکری یہ اسلام نہیں. ہر چاہے فرمایا کہ چاہے کسان ہے, چاہے بادشاہ ہے, چاہے غریب ہے, چاہے امیر ہے, جو بھی ہے, ہر ایک کے لیے اسلام کے احکامات ہیں. تو ادخلوا فی السلم کافة, ہر چیز میں اسلام کے اندر پورا کا پورا داخل ہو جاؤ. اپنی میرے والد صاحب بار بار اس بات ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں چھوٹا سا چھوٹا کام ہو, حتیٰ کہ قیدی منتشری کا بچہ ہے اس کو اسکول میں داخل کرانا ہے, اس کے لیے بھی دس جگہ معلومات دی جاتی ہے کہ یہ اسکول کیسا ہے, یہاں پڑھائی کیسی ہے, فیس ہر چیز معلوم کی جاتی ہے. اور اسلام میں نماز سب ہمیں پڑھنے نہیں آتی. نماز میں جب ایسی ایسی غلطیاں ہوتی ہیں بعد میں جب پتہ چلتا ہے سر پکڑ کے روتے ہیں کہ ہم بوڑھے ہو گئے اور ہم نماز میں غلطیاں کر رہے تھے. زکات کا حضرت مفتی نہیں تھا نامک برکات ہوں شاید بیان فرمائیں گے زکات کے اوپر. زکات ہم ادا نہیں کرتے, پتہ ہی نہیں کتنا بڑا نہ دینا کتنا بڑا گناہ ہے, کن چیزوں پر زکات ہے کن پر نہیں پتہ ہی نہیں. کیوں کہ ہم ان چیزوں کہتے ہیں مال تو میرا حق ہے, مال میں اسلام کا کیا معاملہ. تو ہر چیز میں اپنے حالات لکھ کر کسی ایک مفتی صاحب کسی ایک شیخ سے تعلق قائم کر کے اسلام کے احکامات آہستہ آہستہ معلوم کیے جائیں. ادخلوا فی السلم کافة, اسلام میں پورا کا پورا داخل ہو جاؤ, پورا کا پورا اسلام میں, ہر معاملات معاشرت ہر چیز اسلام. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو. انہ لکم عدو مبین, بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. قرآن پاک نے اعلان کر دیا وہ تمہارا دشمن ہے اور وہ بھی کھلا دشمن ہے. اور تحقیق کے ساتھ بتایا انہ لکم عدو مبین, یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. لکھا ہے قرآن پاک کی تفسیر میں کہ جب سب لوگ جہنم سب لوگوں جہنم کا جو جہنم جہنمی جہنم میں جب چلے جائیں گے تو وہ شیطان سے کہیں گے کہ تمہاری وجہ سے ہم یہاں پہنچے ہیں, تم نے ہمیں گمراہ کیا. اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان اس واقعے کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ وقال الشیطان لما قضی الامر, مفہوم کے ساتھ عرض کرتا ہوں, جب فیصلہ ہو جائے گا تو شیطان کرے گا. اب جو لوگوں نے کہا نا کہ تمہاری وجہ سے ہم یہاں پہنچے ہیں, تم نے ہمیں گمراہ کیا, ان اللہ وعدکم وعد الحق, اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا وہ سچا وعدہ تھا,
وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ, تو میں نے وعدہ کیا, میں نے اس کی مخالفت کی, میں نے تمہیں بڑے سبز باغ دکھائے تھے, میں نے اس کی مخالفت کی. فَلَا تَلُومُونِي, مجھے برا ملا مت کہو. وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ, اپنے آپ کو برا ملا کہو, تمہیں ہر چیز تمہارے سامنے آ گئی تھی. مَا أَنَا بِمُشْرِكِكُمْ وَمَا أَنتُم بِمُشْرِكِينَ, نہ میں تم کو بچانے والا ہوں نہ تم مجھے بچانے والے ہو. انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل, جو تم نے مجھے شریک ٹھہرایا, میری جو بات مانی, میں اس سے تو بیزار ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو قرآن پاک کی آیتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا اس کے بعد پھر میں بھائی ڈاکٹر نذیر صاحب کے گھر آ گیا. انہوں نے کراچی سے آتے ہوئے مجھے ڈانٹ لگائی تھی کہ پچھلی بار تم 5 منٹ کے لیے آئے تھے, ابھی یہ نہیں چلے گا. تو میں ڈر گیا, میں نے کہا کراچی سے نیند کم کرو, یہاں جلدی آؤ بھائی. تو انہوں نے بچے کو دکھایا, محمد حمزہ چھوٹا سا بچہ, ڈاکٹر اکبر میاں نے اور انہوں نے بھائیوں نے بتایا ہم نے اس کو ان کو ان شاء اللہ تعالیٰ حافظ قرآن بنانا ہے. تو میں نے کہا کہ یہ ارادے پہ ہی اللہ تعالیٰ کام بنا دیتے ہیں. حافظ قرآن جو قرآن پاک پہ عمل کرے, اللہ تعالیٰ اسے 10 پاسپورٹ عطا فرمائیں گے کہ خاندان کے وہ افراد جن پہ دوزخ واجب ہو چکی ہے ان کو جنت ملے گا. حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ تم قرآن پاک پڑھو, اور جب بن ناس تک پہنچو گے, درجات بڑھتے جا رہے ہیں, بن ناس تک پہنچو گے تو تمہیں اس کا درجہ ملے گا. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بیٹے کو ڈاکٹر بنایا تو کوئی فائدہ نہیں. ڈاکٹر بنو, اللہ والے ڈاکٹر بنو. انجینئر بنو, اللہ والے انجینئر بنو. بزنس مین بنو, اللہ والے بزنس مین بنو. سارے دنیا کے مسلمان حافظ عالم مفتی نہیں بن سکتے, لیکن سارے دنیا کے مسلمان مرد اور عورتوں کو اللہ کا پیارا بننا فرض ہے, گناہ چھوڑنا فرض ہے. اللہ کا ولی اور عورتوں کو ولیہ بننا فرض ہے. یوزر کی قرآن پاک میں اللہ نے فرض فرمایا, اور کنو مہاج صادقین, سچوں کے ساتھ رہنے کو اللہ نے فرض فرمایا. پھر وہ دنیا دنیا کہاں رہتی ہے, وہ دنیا بھی دین بن جاتی ہے. پھر میں نے بتایا ڈاکٹر صاحب کو کہ ایک بخاری شریف کی احادیث مبارکہ ہیں خواب کے بارے میں. مفہوم یہ کہ خواب حجت نہیں ہوتے, مبشرات ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں چلا جاؤں گا, میرے پاس نبوت کا دروازہ بند ہو جائے گا, لیکن مبشرات قیامت تک رہیں گے. اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, مبشرات کیا؟ فرمایا اچھے خواب کوئی خود دیکھے یا کوئی اس کے لیے دیکھے. تو اس میں ایک واقعہ شیخ العرب العظم عارف باللہ عظم مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمتہ اللہ علیہ سناتے تھے کہ ایک آدمی کو کسی نے خواب میں دوزخ میں دیکھا جلتے ہوئے. کچھ عرصے کے بعد اسی کو جنت میں دیکھا, اسی کو جنت میں دیکھا. پوچھا کہ کیا معاملہ ہے بھائی؟ کیا بس دوزخ میں جل رہا تھا؟ چند دن پہلے میرا بیٹا جو ہے, جب عمل سے تھی میری بیوی, تو ہم دونوں میاں بیوی نے دعا کی تھی کہ ہمیں اسے حافظ قرآن بنانا ہے. جب اتوار کے دن کتنا بھی ضروری کام ہوتا ہے, پہلے میرا بیان ہوتا ہے صبح کو اتوار کے دن 11:30 سے زہر تک, پھر مولوی فرحان درس قرآن دیتے ہیں. ہر درس قرآن کے بعد ہم روتے ہوئے اٹھتے ہیں کہ بوڑھے ہو گئے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ نے ہم سے کیا فرمایا ہے. بہرحال اللہ دل میں اتار دے, اللہ اس بڑھاپے پر رحم کر لے, میں بھی اللہ والا بن جاؤں. تو کہا کہ ہم نے یہ آپس میں طے کیا تھا کہ ہم اپنے بچے کو حافظ قرآن بنائیں گے. تو چند دن پہلے میرے بچے کو قاری صاحب نے پڑھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے تو نہیں پتا تھا, غیبی آواز آئی کہ تمہارے بچے نے مجھے رحمان اور رحیم کہا ہے, اس کا باپ دوزخ میں جلے, جاؤ جنت میں چلے گا. یہ کھیتی مرنے کے بعد پتا چلتی ہے. آپ اگر چاہیں تو کسی کا صدقہ جاریہ گننا چاہیں تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا صدقہ جاریہ گن لیں تو پتا چل جائے گا کہ سارے سپر کمپیوٹر بھی فیل ہو جائیں گے. یہ تجارت کیسی ہے؟ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. میری نظر میں تو میری خوش قسمتی ہے, میری نظر میں ابھی جو میں عرض کرنے لگا ہوں, میری نظر میں میری خوش قسمتی, ہم سب کی خوش قسمتی ہے. اس وقت ہمارے درمیان مفتی اعظم مفتی رفیع عثمانی صاحب کے شاگرد
شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکات ان کے شاگرد، حضرت ماں مفتی عبد الرب سکھروی صاحب دامت برکات ان کے شاگرد، حضرت مفتی علی اصغر ربانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے ان کے شاگرد، اور میٹرک میں ٹاپ کیا، پھر اللہ نے دین کی چاشنی عطا فرمائی تو عالم بنے، پھر مفتی بنے، اور حضرت کے خلیفہ ہیں، اور اس وقت وہ مفتی گر ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ مفتی ان کے ذریعے پیدا فرماتے ہیں. اتنی بڑی شخصیت اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمارے درمیان موجود ہے، حضرت مولانا مفتی محمد نعیم صاحب دامت برکاتہم موجود ہے. جتنے مصروف ہیں وہ آ کر دیکھیں گے تو پتا چلے گا دنیا کا کتنا رجوع ہے ہمارے پاس فتوا کے لیے. 1.5 سال ہوا ہے ہمارے یہاں دارالافتاء کھلا ہے وہاں پر خانقاہ میں مسجد اختر کے پاس جہاں مفتی نعیم صاحب ہوتے ہیں، پھر ان کے رفقا مفتی محمد یوسف صاحب بچپن سے دین حاصل کر رہے ہیں، مفتی محمد زاہد محمود صاحب وہ بھی آئے ہوئے ہیں. اس 1.5 سال میں 5,000 سے زیادہ فتویٰ حل ہوا ہے الحمدللہ. زبانی الگ اور آ کر بیٹھتے ہیں مشورے کے لیے وہ الگ. میں سب لوگوں کو دعوت دیتا ہوں لیکن پھر عرض کرتا ہوں الحمدللہ ڈپلائی مہمان والوں کو خاص دعوت دیتا ہوں کہ آپ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بڑے ہیں، دوست ہیں، جو نوجوان ہیں، ہماری اولاد ہیں. الحمدللہ رہنے کا بھی انتظام ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. کبھی صرف 4 دن آ جائیں، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی باغات دیکھیں. اب ایک سامنے میرے لکھا رکھی ہوئی نعمت میں نہ کھاؤں تو میرا قصور ہے نا. اللہ نے دل میں ڈالا، میں نے مفتی نعیم صاحب کو چند گھنٹے پہلے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے آپ بھی چلیں تو ہمارے یہ گاؤں والے جو ہیں، ہمارے محسن ہیں، ہمارے بابا کے دوست بچپن کے ساتھی ہیں، میرے ماں صاحب خالہ کے بیٹے وہ بھی ہیں، ماموں کے بیٹے بھی ہیں، اور بچپن میں جن کی ہمارے پر شفقتیں رہی سب گاؤں والے یہاں موجود ہیں. تو دل چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بات بھی وہاں سنوا دے اور یہاں پر یہ اللہ کے عشق اور معرفت کی لہریں چلنے لگے یہاں ڈپلائی مہمان کالونی میں. کیا معلوم کہ کس وقت میں نیک بن جاؤں، ہماری اولاد نیک بن جائے، ہماری بہو بیٹیاں جو سن رہی ہیں وہ رابیا بسریا بن جائیں. لاکھوں ٹن بارش ہوتی ہے اللہ کا ارادہ نہیں ہوتا، لاکھوں ٹن بارش ہوتی ہے اللہ کا ارادہ نہیں ہوتا، موتی نہیں بنتا. جب اللہ ارادہ فرماتے ہیں تو سیپ جو ہے وہ منہ کھول دیتی ہے، اور ایک قطرہ سیپ کے منہ میں آتا ہے سیپ اللہ کے حکم سے منہ بند کر دیتی ہے، وہ موتی بن جاتا ہے. ہمیں کیا معلوم خالق موتی ہمارے دل میں آ جائے. کیا آپ بتاؤ گناہ اچھی چیز ہے یا خراب؟ سب بتائے گناہ اچھی چیز ہے یا خراب؟ خراب. خراب چیز جلد چھوڑنی چاہیے یا دیر سے؟ جلد چھوڑنی چاہیے. الحمدللہ بابا نے کبھی نہیں پوچھا آج تک کہ اتنی دیر لگ گئی حافظ بننے میں، عالم بننے میں، مفتی کا. الحمدللہ وہاں ضمیر بھائی اور ان کے ساتھ ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں وہاں بھی جاتے ہیں، صبح سویرے مفتی صاحبان کو پڑھاتے ہیں، اس کے بعد چلے جاتے ہیں، پھر شام کو آ جاتے ہیں. اب ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کھائیں گے کہاں سے، وہ مضمون بعد میں ان شاء اللہ تعالیٰ. ابھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اللہ نے ہمیں ایک نعمت دی ہے، مولوی فرحان نے بھی ڈر کے مارے جلدی درس قرآن بند کر دیا. بہرحال اندازہ تو ہو گیا، ابھی تو میں بھی سامنے بیٹھا ہوں، میرے استاد بھی سامنے بیٹھے ہیں، لیکن وہ ہماری ویب سائٹ پہ درس قرآن ہے. آپ سنیں کہاں کہاں لوگ منگواتے ہیں درس قرآن، اور پھر وہاں سے ای میل یا خط آتا ہے کہ زندگی میں پہلی دفعہ یہ باتیں سنی. اب زیادہ دیر نہ ہو جائے اس لیے مفتی محمد نعیم صاحب آئے اور آ کے کچھ بیان کریں. محمد نہیں نہیں اب آرام سے آنے کے لیے بالکل کام جلدی کر لیں گے بنیادی مضمون کی قریب کر دیں مائی الحمد لله
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب بالعالمين وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدين بدأ غريبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء وهم الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين
میرے انتہائی واجب الاحترام میرے شیخ و مرشد حضرت والا دامت برکاتہم کے حکم پر آپ حضرات کی خدمت میں چند گزارشات پیش کروں گا. دعا فرمائیں اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ سب حضرات کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے. وہاں کراچی میں حضرت والا کی زبان مبارک سے اس سوسائٹی کا ڈپلائی میمن کا اتنا تذکرہ بار بار سنا کہ ہر وقت اشتیاق رہتا تھا کہ سوسائٹی میں حاضر ہوں. ایک تو اللہ تعالیٰ نے شوق پورا کر دیا, ڈپلائی میمن میں حاضری ہو گئی, آدھا شوق باقی ہے, ابھی ڈپلو جانا باقی ہے انشاءاللہ, وہاں بھی انشاءاللہ حاضری ہوگی. میں سوسائٹی کے نام سے بڑا لطف اندوز ہو رہا ہوں, اس سوسائٹی کا نام ہے ڈپلائی میمن سوسائٹی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز سے نیک فال لینے کی اجازت دی بلکہ خود بھی نیک فال لی. بدشگونی اور بری فال لینے سے منع فرمایا. صلح حدیبیہ کا موقع تھا، حالات بڑے کشیدہ تھے، مشرکین پوری تیاری کے ساتھ مقابلے میں تھے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے. احرام باندھے ہوئے ہیں، سواریاں ساتھ ہیں، میدان حدیبیہ بہت سارے حضرات نے زیارت کی ہوئی جس کو آج کل شمیسی کہا جاتا ہے، وہاں حضور کا لشکر موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جب مذاکرات کا دور شروع ہوا تو مشرکین کی طرف سے جو مذاکراتی ٹیم کے سربراہ تھے ان کا نام سہیل تھا. حضور نے فرمایا بس معاملہ بڑا آسان ہو گیا، سہیل سہل سے ہے، میں نیک فال لیتا ہوں، انشاءاللہ معاملہ ہمارے ہی حق میں جائے گا. اور وہ صلح دیکھنے میں تو لگ رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دب کر صلح کی، لیکن وہ انا فتحنا لك فتحا مبینا ایک بہت بڑی فتح مبین کی خوشخبری بن کر آئی. میں بھی نیک فال لیتا ہوں. میمن یمین سے نکلا ہے اور یمین دائیں چیز کو، برکت والی چیز کو کہا جاتا ہے. ڈاکٹر ریاض صاحب، میمن یمین سے، اور اللہ تعالیٰ نے اصحاب المیمنہ کہہ کر میمنہ والوں کو، دائیں والوں کو، ان کے لیے خوشخبریاں ذکر فرمائی. یہ بڑی اچھی بات ہے، خوشی کی بات ہے، سب حضرات دائیں والے ہیں اور میمنہ ہیں یمین سے، اور یمین میں برکت ہے. فرمایا ہر خیر کا کام یمین سے، یعنی دائیں ہاتھ سے شروع کرو. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن والوں سے بھی خوشخبری اسی طرح نیک فال، آپ نے فرمایا اتاکم اہل الیمن، صحابہ سے کہا دیکھو یمن والے لوگ آئے ہیں. یہ یمن، یمین اور میمن، ان سب میں بنیادی الفاظ ایک ہی ہیں. فرمایا یمن والے آئے ہیں، دل کے بڑے نرم ہیں، اور ایمان تو اصلی یمن والوں کا ایمان ہے، اور حکمت اور دانائی بھی یمن والوں کی ہے. الایمان یمان والحکمت یمانی. الحمدللہ اس سوسائٹی کے ساتھ ویسی انسیت اور دلی تعلق ایسا تھا، یوں لگ رہا ہے جیسے یہاں کو مقناطیس ہے جو ہمیں کراچی سے کھینچ کر یہاں لایا. وہ مقناطیس یہی ہے. مولانا فرحان تو ہمارے حضرت والا کی نسبی اولاد ہیں، ہم حضرت والا کی روحانی اولاد، اور حضرت ہی فرماتے ہیں کبھی کبھی نسبی سے روحانی پر بھی زیادہ شفقتیں اور عنایتیں ہوتی. یہ حضرت ہی کی عنایات اور حضرت کی ان مہربانیوں میں سے ایک ہے کہ مجھے آپ حضرات سے گفتگو کا مختصر موقع عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ میرے لیے اور آپ سب حضرات کے لیے یہ خیر و برکت، اور اسی جو میمنہ کے لفظ سے لیا، آئندہ کے لیے خیر و برکات کا ذریعہ بنا دے. میرے عزیز بھائیوں، ڈپلائی میمن کے بزرگوں اور نوجوانوں، یہ اتنا بڑا قافلہ جو کراچی سے آیا، ان کی کوئی غرض نہیں، یہ کسی غرض سے نہیں آیا، یہ صرف ایک نام پر آپ کی مسجد میں، آپ کی سوسائٹی میں آیا ہے، وہ اللہ کا نام ہے. یہ اللہ کے لیے آئے ہیں، اور جس بستی میں اللہ والے اللہ کے نام کی خاطر جمع ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بستی پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں، وہاں سے آفات اور مصیبتوں کو اور بلاؤں کو ٹال دیتے ہیں. یہ میری بات نہیں، حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے. حضرت سفیان ثوری امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے بزرگ، بہت بڑے محدث اور فقیہ، فرماتے تھے جس بستی میں حدیث کے اور دین کے طالب علم موجود ہوں، قال اللہ و قال الرسول پڑھنے والے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سیکھنے سکھانے والے، ان طالب علموں کے مجمع کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس بستی سے مصیبتوں کو ٹال دیتے. تو یہ سارے طالب علم، طالب اصلاح، دین کی اور اللہ کی بات کو سیکھنے کے لیے حضرت کے ساتھ قافلے میں جمع ہوں. میرے عزیز بھائی اور بزرگوں، آن رسول اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ مکے والوں کو سمجھایا، اہل مکہ سنو میری بات،
یہ جو حاجی اور عمرہ کرنے والے اور حج والے مکہ آتے ہیں دور دراز سے احرام باندھے ہوئے پراگندہ بال احرام میلے کچیلے یہ جو مکہ میں آئے ہیں اس زمانے میں سواریاں اونٹنیاں اونٹ اسی طرح گھوڑے یہ سواریاں تھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل مکہ تم بیت اللہ والے ہو اللہ کے گھر کے پڑوسی ہو لیکن میری بات یاد رکھو ان حاجیوں کے آنے سے مکہ میں جتنی خیر و برکات آتی ہیں اگر تمہیں پتا چل جائے تم ان کی سواریوں کو جا کر بوسے دو کہ ان کے آنے سے تمہارے لیے اللہ کتنی خیر کے دروازے کھولتے. میرے عزیز بھائیو اللہ کے نام کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں آئندہ کی زندگی اپنی رضا والی عطا فرما دے. اور جو بندہ اللہ سبحانہ و تعالی کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والی زندگی گزارے گا اللہ تعالی اس کو دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں فلاح عطا فرمائیں گے. قرآن و سنت کے ذخیرے میں نے بہت تلاش کیا, ایک دفعہ بہت تلاش کیا کہیں کوئی ایسا حکم مل جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے یہ فرمایا اپنا سارا مال ختم کر دو. کہیں نہیں ملا کہ حضور نے اپنے کسی مالدار صحابی کو یہ کہو مال جلا دو ختم کرو, کہیں نہیں فرمایا. حضور کے خدامات سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ کے اغنیا اور بہت بڑے مالداروں میں شامل تھے. حضرت عبد الرحمن بن عوف بہت بڑے مالدار اور آپ کے باغات تھے, اور ابھی بھی حضرت عبد الرحمن بن عوف کی جو لگائے ہوئے باغات تھے قباء کے علاقے میں اس کی نسل آج بھی موجود, اجوا کھجور کے باغات. حضرت زبیر بن العوام جس وقت فوت ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چہیتے اور لاڈلے صحابی جن کے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھانجے, حضرت زبیر بن العوام جس وقت فوت ہوئے امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے لکھا آج کے حساب سے اگر لگایا جائے انہوں نے جو ترکہ چھوڑا تھا وہ 50 کروڑ کے قریب بنتا ہے, اتنا مال. لیکن کسی صحابی کو آپ نے فرمایا نہیں کہ مال کو برباد کرو ختم کرو, یہ کس چکر میں پڑے. اللہ تعالی نے سب سے زیادہ مال جس کو دیا تھا قرآن نے اس کی مثال دی وہ قارون تھا. قارون کے پاس اتنے خزانے تھے, ہیرے جواہرات کے اتنے لاکر اتنے تھے, اس کی چابیاں اس کی کنجیاں غلاموں کی ایک بہت بڑی جماعت اٹھاتی تھی اور اٹھا کر تھک کر چکنا چور ہو جاتی. اتنی کنجیاں تھیں کہ بڑے کڑیل جوان اس زمانے کے طاقتور صرف کنجیاں اٹھاتے تھک جاتے تھے. وہ الماریاں اور سیف کتنے تھے, اس میں خزانے کتنے موجود. اور قربان جائیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس عطا اور اس کی رحمت پر سر سبحان اللہ کہیں گے, کیونکہ اللہ کی عنایت اور اس کا لطف ہے. جب اس کے لطف کی اور کرم کی بات آئے تو ہمارے دل کی گہرائیوں سے سبحان اللہ نکلنا چاہیے, سبحان اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو قارون کو دعوت دینے کا قصہ ذکر فرمایا ان میں نہیں فرمایا کہ اپنا مال ختم کر دو, بلکہ ایک جملہ ان ساری باتوں کا خلاصہ ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ. اے قارون جو اللہ نے تمہیں مال دیا ہے اس مال ہی کے ذریعے سے آخرت بنا لو. یہاں تمہیں اللہ نے محلات اور دولت دی ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی مٹی کا ڈھیر ادھر رہ جائے, آگے بڑھا دو. تم یہاں دنیا میں یہاں کے بینکوں اور یہاں کے اکاؤنٹ میں جمع کر کے مطمئن ہو کے محفوظ ہو گئے, مطمئن نہ ہونا, یہاں محفوظ نہیں ہوئے, یہ بینک دیوالیہ ہو جائیں گے, تمہارے جانے سے تمہاری ساری نعمت چھوٹ جائے گی. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میت جاتی ہے تو تین چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں, میت جب قبرستان کی طرف جاتی تین چیزیں ساتھ جاتی, اس کا مال, اس کے اہل و عیال اور اس کے اعمال. دو چیزیں تو وہی اس کو مٹی میں دفن کر کے واپس لوٹاتی, اس کے آل اولاد بھی واپس. کوئی ایک دنیا میں مثال ایسی ہو کہ باپ پر قربان ہونے والا یا بیوی پر قربان ہونے والا یا آپس میں محبت کرنے والا کہتا ہے مجھے بھی ساتھ لٹا دو اس میں، کوئی ہے جی آج تک ایسی مثال؟ سارے واپس آ جاتے اور اس کا مال، وہ چادریں، وہ چارپائی، وہ سب، وہ کیش بک، وہ فائلیں زمینوں کی، جائیدادوں کی، وہ پلاٹ، وہ سارے کے سارے اس کے پیچھے باقی رہ جاتی ہیں. اس کے ساتھ صرف ایک چیز جاتی ہے، اس کے اعمال جاتے ہیں. مجھے عبد الرحمان بابا پشاور کے بڑے بزرگ تھے، ان کا شعر تو یاد نہیں آیا، بہت کوشش کی پشتو میں شعر یاد کروں لیکن پشتو زبان ایسی ہے، بڑی کوشش کے باوجود یاد نہیں ہوا، شعر نہیں یاد ہوا، لیکن اس کا ترجمہ سناتا ہوں. وہ شعر یہ ہے، اے میرے دوست، جس وقت تم قبر میں جاؤ گے اور تمہاری یہ پیشانی قبر کی اگلی دیوار کو اور تمہاری یہ گدی قبر کی پچھلی دیوار کو لگے گی، اس وقت تم عبد الرحمان کی باتوں کو یاد کرو گے، اس وقت یاد کرو گے. اور یہ حضرت عبد الرحمان بابا نے، جو بہت بڑے اللہ والے اور عاشق رسول تھے، انہوں نے جو بات کی یہ وہی بات تھی جو سورہ مؤمن میں، جن کے نام پر سورہ مؤمن اتاری، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بزرگ اللہ والے، آپ کے خاص صحابی، ان کی بات کا ترجمہ ہے. قرآن کریم نے ان کے واعظ کو نقل کیا جو فرعون کے دربار میں، محل میں، اس کے سارے وزراء، فوج کے کمانڈروں کے سامنے اس رجل مومن نے جو واعظ اور تقریر کی تھی، اللہ تعالی نے نقل کی. میرے عزیز بھائیو، اس تقریر کا آخری جملہ، آخری لفظ ایسا ہے جو ہمیں ہلا کر رکھ دینے والا. بس یہ بات اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے، ہمیں اپنے راستہ، اپنی منزل کو متعین کرنا بڑا آسان ہو جائے. یہ جو اللہ والے جمع ہوتے ہیں، پہلے بھی حضرت تشریف لائے، ابھی قرآن کریم میں کی سورہ میں درس ہوا، پہلے حدیث کا درس ہوا، جو بھی باتیں بیان کی جاتی ہیں، یہ ایک بڑے مقصد کی یاد دہانی کے لیے. دیکھیے جی وہ کس طرح یاد کرایا انہوں نے. انہوں نے جب ساری تقریر کی سمجھا لیا، فرعون کو سمجھایا، اس کے وزراء کو سمجھایا، فوج کے کمانڈروں کو سمجھایا، آخر میں کہا سنو میری بات، فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ. تم عن قریب میری باتوں کو یاد کرو گے، بھولو گے نہیں. یہ نصیحتیں، یہ باتیں جو تمہیں جھنجھوڑنے والی تھی، واپس لانے والی تھی، سمجھانے والی تھی، یہ تمہیں یاد آئیں گی باتیں. فصلت اس کو ان قریب. میرے عزیز بھائیو، یہ ان قریب کتنا ہے؟ ستز قرون سین ہے. حضرات علماء جانتے ہیں یہ سین اس مستقبل کو بتلانے کے لیے آتا جو بہت قریب ہو. جیسے سین اور صوفہ قرآن کریم میں بہت استعمال ہوا، آپ پڑھتے رہتے ہیں. جیسے سورہ الحاکم التکاثر میں فرمایا، الحاکم التکاثر، تمہیں تکاثر نے اللہ سے غافل کر رکھا ہے. تکاثر نے، یہ تکاثر کیا چیز ہے؟ ہم یہ سورت قرآن کریم میں نمازوں میں بہت سنتے پڑھتے بھی ہیں، اگر یہ سمجھ آ جائے ہمارا کام بن جائے. تمہیں تکاثر نے اللہ سے غافل کر رکھا ہے، اصل مقصد سے غافل کر رکھا. اللہ، یہ اللہ کا لفظ لہو سے نکلا ہے. لہو کا معنی یہ ہے، ایک انتہائی ضروری کام ہو، ڈاکٹر رات تشریف فرما ہے، کسی کو ایمرجنسی ہو گھر میں، خدا نہ خواستہ کہ وہ ہارٹ کی تکلیف ہو گئی، ٹیبلٹ گھر میں موجود نہیں ایمرجنسی والی، کسی کو بھیجا، جاؤ بھائی جلدی سے جاؤ بازار میڈیکل سے یہ دوا لے کے. وہ بھاگا بھاگا گیا دوا لینے کے لیے، راستے میں کوئی تماشا ہو رہا تھا، فٹ بال میچ تھا، کرکٹ میچ تھا، یا کوئی بندر والا تماشا کر رہا تھا، یہ وہاں کھڑا ہو گیا اور اس تماشے کو دیکھنے لگا، اور جو اس اہم کام کے لیے اس کو بھیجا تھا اس سے وہ غافل ہو گیا. اگر انتہائی ایمرجنسی اور اہم کام سے غافل ہو کر کوئی بندہ کسی کھیل میں الجھ جائے، تماشے میں لگ جائے، اس کو عربی میں لہو کہا جاتا ہے. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ لہو. قرآن نے بیان فرمایا، اللہ تمہیں ایک بہت ضروری کام سے غافل کر رکھا. ضروری کام، آخرت کو حاصل کرنا، آخرت کی کامیابی، ہمیشہ کی کامیابی، اس کو حاصل کرنے سے غافل کر رکھا ہے تکاثر نے. اور قرآن کی شان بڑی عجیب ہے، ان القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا بعض حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ خود فرمایا تکاثر فی الاموال والاولاد، یہ جو تمہارے اندر ریس لگی ہوئی ہے میں اس سے مال میں آگے بڑھ جاؤں، اس کے ایک پلاٹ میرے دو ہو جائے، اس کا ایک کارخانہ میرے بھی ہو جائے، اس کے بعد یہ گاڑی اس کو اگلے بینک، اسی طرح یہ جو ایک فکر لگی ہوئی، یہ جو تمہارے درمیان ایک ریس لگی ہوئی، اس ریس نے تمہیں سب سے بڑی ذات اللہ سے غافل کر رکھا. آج قرآن نے کیا فرمایا؟ کلا. یہ کلا کا لفظ علماء جانتے ہیں یہ حرف ردا جھڑکنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جھڑکنے کے لیے اور اندر جو خیالات پک رہے ہیں اندر سے کھرچ کر نکال. یہ تم جسے کامیابی سمجھ رہے ہو یہ کامیابی نہیں، یہ جو جسے تم اپنے لیے فلاح سمجھ رہے ہو یہ نہیں ہے فلاح. خالق و مالک ذات اور اس کے سب سے محبوب پیغمبر اور تمام انبیاء کا سلسلہ اور اولیاء اور علماء یہ بتاتے ہیں کہ اصل تمہارے لیے کامیابی اور فلاح کیا چیز ہے. کلا، ہرگز نہیں، جو تم سوچ رہے ہو وہ نہیں. آگے کیا فرمایا؟ کلا سوف تعلمون، انقریب تم جان لو گے. میرے عزیز بھائیوں اور بزرگوں، وہ عبد الرحمان بابا کا شعر، وہ سورہ مومن میں بیان ہونے والا درس، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ان قریب، وہ وقت بہت قریب ہے جب آنکھیں کھلیں گی اور سارے نقشے سامنے آ جائیں گے، صحیح کیا اور غلط کیا ہے. اس وقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس وقت لوگ تمنا کریں گے اے ہمارے مولا آج ہم نے اصل چیز دیکھ لی، ہمیں دنیا میں واپس جانے کا موقع دے دو. ساری کسریں نکال دیں گے. ابھی تو دنیا میں زکات نہیں دی، نمازیں نہیں پڑھی، اور یہ کام نہیں کیا، ہم نے احکامات کی پیروی نہیں کی، ہم نے دین نہیں سیکھا، قرآن نہیں سیکھا، ہم اور مشاغل میں لگے. اے ہمارے مولا تھوڑی سی مہلت ہمیں دے دیں، ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیں، ہم وہاں جا کر ایسے نیک اعمال کریں گے، بس ہر وقت سجدے میں نماز میں سارا مال آپ کی راہ میں خرچ کر دیں گے، مولا ہمیں موقع دے دیں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آج موقع نہیں، آج حساب کا دن، آج حساب ہے، آج عمل کا موقع نہیں، آج جو دنیا میں تمہیں مہلت دی گئی تھی وہ ختم. اس وقت سمجھانے والے آتے رہے، انبیاء بھی آتے رہے سمجھاتے رہے، باتیں کانوں میں پڑتی رہیں، جاگ جاؤ، اٹھو، بیداری اختیار کرو، نہیں جاگے، نہیں سمجھے. آج اس وقت جو سمجھ گئے ہو، سمجھنے کا کوئی فائدہ نہیں. اب تو اپنی آنکھوں پہ ایمان لائے نا، تو اپنی آنکھوں سے دیکھ. فرعون کو اور موسیٰ علیہ السلام نے بہت سمجھایا، لیکن اپنی اقتدار اور کرسی کے نشے میں ہمیں موسیٰ کی بات کو انہوں نے نہ لیا، مقابلہ کرتا. جس وقت ڈوبنے لگا اور موت کے فرشتے نظر آ گئے، اس وقت کہتے میں ایمان لایا، اس ذات پر ایمان لایا جس پر بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ ایمان لائے. اللہ تعالیٰ کی جواب دیا، اب نہیں، اب تمہارے ایمان کا موقع ختم ہو چکا ہے. جب تک غیب کے پردوں میں تھا ایمان کا موقع تھا، اور ایمان بالغیب تھا، جب آنکھوں سے آخرت کے موت کے فرشتے دیکھے، اب ایمان بالغیب نہیں رہا، اب آپ نے اپنی آنکھوں پر ایمان لائے ہو. یہ ہمارے ہاں معتبر نہیں، ہمارے ہاں معتبر تو وہ ہے جو بن دیکھے غیب پر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ایمان لاؤ گے. تو قرآن نے کیا بولا؟ سوف تعلمون، ان قریب جان لو، بہت وقت قریب ہے. ثم کلا سوف تعلمون، پھر دوبارہ پھر یاد دہانی کراتے، ان قریب تم جان لو گے. آگے کیا؟ کلا سوف تعلمون، ثم کلا سوف تعلمون، کلا لو تعلمون علم الیقین، کاش ہرگز اگر تم علم الیقین، یقین کے درجے میں اس بات کو جان لیتے. ثم لترونها عین الیقین، آنکھوں سے حاصل ہونے والا یقین، کاش تمہیں ایسا یقین حاصل ہو جاتا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، بہت ان قریب، تھوڑی سی دیر ہے. ثم کا معنی بہت تھوڑی سی دیر، لمبا ٹائم نہیں ہے. میرے عزیز بھائیو، میرے بزرگو، میں جو بھی آپ حضرات سے گفتگو کر رہا ہوں، ہمارے حضرت کی تعلیم یہ ہے ہم سب سے پہلے اپنے آپ سے خطاب کریں. میں اپنے آپ کو بھی جگا رہا ہوں، اللہ کرے آپ کی توجہ کی برکت سے، حضرت والا کی دعاؤں سے میرا بھی دل جاگ جائے، اور اللہ صحیح راستے کی توفیق عطا فرما دے، مجھے بھی اللہ تعالیٰ کامل توبہ کرنے والوں میں، خالص توبہ کرنے والوں میں شامل فرما دے. یہ جگانے کے لیے ثم ان قریب، کتنا ان قریب میرے عزیز بھائیو؟ قیامت کا ایک دن، اور دنیا کی ساری زندگی، یہ جو ہم نے زندگی گزاری، بڑے بڑے حساب دان ماہر موجود ہیں، قیامت کے صرف ایک دن کے مقابلے میں 50,000 سال کی نسبت 60-70 سال 80 سال سے نکالیں، ایک صبح کا وقت یا ایک شام کا وقت بنتا ہے. اور قرآن نے ذکر فرمایا کَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا، اس دن یہ دیکھیں گے، لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا، یہ تو ایک صبح کا وقت گزار کے ہیں، یہ شام کا وقت دنیا میں گزار کے ہیں. یہ ساری طویل، ہمیں جو ایک بڑی طویل زندگی محسوس ہو رہی، یہ قیامت کے ایک دن کے مقابلے میں ہمیں صبح شام کا وقت محسوس ہوگا. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے ایک مثال سے سمجھایا آخرت کی زندگی کو. میرے عزیز بھائیو، یہ دنیا کی زندگی فانی اور محدود ہے، اور آخرت کی زندگی لامحدود ہے. یہاں کی تکلیفیں بھی محدود، وہ بھی عنقریب ختم ہونے والی، یہاں کے مزے بھی محدود، یہ بھی ختم ہونے والے، لمیٹڈ ہیں، اور آخرت کی تکلیفیں بھی لامحدود اور آخرت کے مزے بھی لامحدود. فرعون آیا، اس نے اقتدار کے مزے لوٹے، نمرود نے، قارون نے، شداد نے، بڑے بڑے لوگ آئے جن کی مثالیں دی گئی قرآن و سنت میں. لیکن میرے عزیز بھائیو، اب وہ مزے نہیں لوٹ رہے، اب اپنے حساب کے لیے اللہ کے سامنے حاضر ہو چکے ہیں. قرآن نے فرعون کے بارے میں، اس کے لشکر کے بارے میں کیا فرمایا، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، فرعون اور اس کے لشکر پر اب حال یہ ہے کہ صبح و شام دوزخ کی آگ ان پر پیش کی جاتی ہے، اب ان کے مزے اور اقتدار ختم. میرے عزیز بھائیو، صحیح بخاری کے یہ روایت بڑی عبرت والی اور بڑی نصیحت والی آیت، یہ حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت غزوہ بدر سے فارغ ہوئے، تو فارغ ہونے کے بعد آپ نے پہلے یہ حکم فرمایا تھا کہ جتنے قریش کے یہ جو بڑے بڑے 70 مارے گئے، ان میں سے جو بڑے بڑے سرغنے ہیں ان کے، ابو جہل، عتبہ، شہبہ، ان سب کی لاشوں کو گھسیٹ کر اس گندے کنویں میں ڈال دو. تو بدر میں کنواں تھا جس میں نجاستیں اور گندگیاں، مردہ کتے اور جانور ڈالے جاتے تھے اور غلاظتیں ڈالی جاتی تھیں، ان میں ان کی لاشوں کو گھسیٹ کر پھینک دیا. آمر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ یہ تھی، جب بھی کسی غزوہ سے فارغ ہوتے تو 3 دن تک اسی میدان میں قیام فرماتے، اللہ کا کثرت سے ذکر کرتے، شکر ادا کرتے، اور مناجات میں اور اللہ کے ذکر میں وقت گزارتے تھے. آپ نے 3 دن گزارے، جب واپسی کا وقت آیا تو آپ نے صحابہ کرام کو کہا، چلو جی میرے ساتھ چلیں. آپ اسی کنویں کی منڈیر پر تشریف لے آئے، اسی کنویں کی منڈیر پر آپ تشریف فرما ہوئے، نیچے آپ نے نظر ڈالی، اونھے منہ لاشیں پڑی ہوئی، ابو جہل کی لاش جو کہتا تھا میری گردن کو ذرا نیچے سے کاٹو کیونکہ زخمی ہونے کی حالت میں بھی، تاکہ لوگوں کو پتا چلے اس کی بڑا سردار تھا جس کی یہ گردن کٹی ہے، اور عتبہ اور شہبہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذائیں، اور صحابہ اکرام کو اور مسکینوں کو، حضرت بلال کو، حضرت صہیب، ان صحابہ کو ستانے والے، یہ سارے بڑے بڑے سرغنے اندر لاشیں موجود. آپ منڈیر سے تشریف فرما ہوئے، آپ نے ان لاشوں کو خطاب کیا. سنیے جی، یہ بخاری شریف کی روایت ہے. لاشوں کو خطاب کیا، آپ نے ابو جہل کا نام لیا، ابو جہل کا نام لے کر کہا، عتبہ کا نام لیا، ولید کا نام، ارے فلاں کے بیٹے فلانے، ارے فلانے فلاں کے بیٹے فلانے، بتاؤ مجھے کیا وہ جو باتیں میں تمہیں کہتا تھا آج تم نے وہ سچ باتیں پا لی ہیں یا نہیں پائی، بتاؤ مجھے، جواب دو. میں جن چیزوں سے ڈراتا تھا وہ چیزیں آج تمہارے ساتھ موجود ہیں یا نہیں. دیکھو جی، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرما رہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ ان سے خطاب کر رہے ہیں جو نہ سنتے ہیں نہ جواب دے سکتے ہیں. آپ نے فرمایا، اے عمر، ما انتم باسمع لما اقول منہم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اے عمر، تم میری باتوں کو اتنا سن اور سمجھ نہیں رہے جتنا میری باتوں کو یہ سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں لیکن جواب نہیں دے سکتے. میرے عزیز بھائیو، یہ دنیا، یہ ایک نقشہ، یہ کھیل، یہ دار الغرور، یہ دھوکہ ہے. ہم یہاں سے اس دنیا کے ذریعے سے آخرت کو بنا لیں. وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اسی دنیا کے ذریعے سے خیر کے اور نیکی کے کام کر کے اللہ کی رضا کو اور آخرت کی ہمیشہ کی خوشیوں کو حاصل کر لیں. دنیا میں ہمارے تجارت میں بڑی عقل الحمدللہ چلتی ہے, بڑے بڑے عقل والے تاجر ہیں اور ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں. دنیا میں اگر کوئی بندہ وہ نفع کما رہا ہو اور نفع کما کر اپنی جیب میں سونا اس نے بھرا ہوا ہو, ایک جگہ آئے اور اس کی جیب کے نیچے سوراخ سے پھٹن سے وہ اس کے اوپر سے کنکر بھرنا شروع کرے اور کنکروں کے بوجھ سے اس کا سونا سارا نیچے گر جائے, جب گھر پہنچے تو صرف بجری کے ٹکڑے اور ڈھیلے کے ٹکڑے اور اس کے پاس صرف پتھر کے ٹکڑے موجود ہوں, بتاؤ میرے بھائیو یہ عقل مند تاجر کہلائے گا یا بے وقوف تاجر کہلائے گا؟ آپ جواب کیوں نہیں دے رہے؟ اب ذرا اگر تھوڑی سی کروٹ تبدیل کر لیں تو انشاءاللہ چستی پیدا ہو جائے گی, تھوڑی کروٹ درشی پڑھ لیں گی. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا جزاک. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جو میں باتیں کہہ رہا ہوں اللہ میرے دل میں بھی اتار دے اور آپ سب حضرات کے دل میں اتار. میرے عزیز بھائیو, میں یہ کر رہا تھا کہ اگر وہ اپنی جیب میں اپنی تجوری میں کنکر بھر کر لے جائے اور ساری اپنی جمع پونجی راستے میں اس کی جو پھٹن اس کے ذریعے سے گر جائے اس کو نالائق نکما اور احمق کہیں گے. اسی طرح عزیز بھائیو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا, اللہ کے رسول نے, قرآن و سنت کی تعلیم نے, ہمارے اکابر ہمارے بزرگ ہمیں یہی سمجھاتے ہیں کہ دیکھو نمازوں کے, عمرے کے اور ذکر اذکار کے, تلاوت کے, ان جتنے بھی اعمال ان کے نور کو جو سونا چاندی ہیں آخرت کا, ان کو ایسا سنبھالو کہ یہ پھٹن کے ذریعے سے گرنے نہ پائیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ گناہوں کے ڈھیلے اور پتھر ان پر بوجھ بن جائیں اور سارا سونا چاندی نیچے اس گر جائے اور آخرت میں ہمیں سوائے ندامت اور پشیمانی کے کچھ بھی حاصل نہ ہو. میرے عزیز بھائیو, جب کسی نور کو جس طرح حاصل کرنا مشکل ہے, اس سے زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ اس نور کی حفاظت کی جائے, ان اعمال صالحہ کی حفاظت معاصی اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے پر ہوگی. مثلا ڈاکٹر حضرات تشریف فرما ہیں, یہ میری بات کی تصدیق فرمائیں گے کہ جتنے بھی وٹامن, ملٹی وٹامن طاقت کے لیے دیے جاتے ہیں, یہ ٹانک استعمال کرائے جاتے ہیں, اس کے ساتھ بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ پرہیز کرے. اگر وہ پرہیز نہ کرے بلکہ پرلے درجے کا بد پرہیز ہو تو ملٹی وٹامن اس کو کوئی بھی طاقت نہیں دیں گے, کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا. اس کو کوئی بھی ملٹی وٹامن لکھ کر دیا, یا وہ جو طب یونانی والے انہوں نے خمیرہ گازبان لکھ کر دیا طاقت کے لیے, خمیرہ ابریشم ہے, فلاں خمیرہ اور انتہائی قیمتی امبر جواہر ساری چیزیں اس میں شامل کی, لیکن وہ اس کے ساتھ ساتھ اگر زہر بھی استعمال کرے تو زہر اپنا نقصان زیادہ کرے گا, اس کو ان چیزوں سے کوئی بھی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. میرے عزیز بھائیو, یہ اعمال صالحہ یہ اس وقت ہمارے لیے آخرت میں فائدہ دیں گے جب ہم گناہوں سے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اور حرام سے بچیں گے. اگر ہمارے پاس اعمال کا ذخیرہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں, حرام کام بھی نام اعمال میں ہیں, ان حرام کاموں کے نقصان کی وجہ سے بہت خطرہ ہے کہ ہماری آخرت برباد ہو جائے اور ان اعمال کا ہمیں فائدہ حاصل نہ ہو. اس لیے پرہیز کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھیے, اللہ تعالیٰ ایسے کریم ذات ہے, ایسی رحمان ایسی کرم والی ذات ہے. میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ ساری دنیا میں کوئی عدالت دنیا کی ایسی نہیں, آپ کے علم میں بھی نہیں ہوگی. آپ ڈھونڈیں ذرا دنیا میں, مطالعہ کریں, سرچ کریں ذرا, کہیں بھی کوئی ایسی عدالت دنیا میں نہیں ملے گی جو مجرم کا گناہ معاف کر کے, اس کا جرم معاف کر کے, اس کی سزا کو معاف کر کے اس پر اس کو ایوارڈ بھی دے. ایسی ہے کوئی عدالت؟ پھانسی کا مجرم تھا, بادشاہ تک صدر تک اس کو اختیار ہے کہ وہ اپنے صوابدیدی اختیار سے اس کی پھانسی کو ختم کر دے. اس نے پھانسی تو ختم کر دی, لیکن اس کے پھانسی ختم کرنے کے بعد اس کو نشان امتیاز یا تمغہ بصالت یا ستارہ جرت کوئی چیز بھی نہیں ملے گی. ملے گی بھی اس کو؟ کوئی چیز نہیں ملے گی اس کو. بس دنیا میں زیادہ سے زیادہ یہ کیا جا سکتا ہے اس کی سزا میں تخفیف ہو یا سزا معاف کر دو اور آپ سبحان اللہ کہیں. اللہ کا کرم ایسا ہے جب بندہ گناہوں سے توبہ کرتا ہے نہ صرف یہ کہ اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں ہر گناہ کے بدلے میں اس کو آخرت کے ایوارڈ اور اعزازات بھی عطا کیے جاتے ہیں. آخرت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ عطا فرما. اور عجیب بات, اس سے بھی زیادہ عجیب بات, اگر کوئی شخص اپنا راستہ بھولا ہوا ہو, راستہ بھولا ہوا, یہاں سے مثال کے طور پر ایک کسی شخص نے کراچی کی طرف جانا تھا, وہ بھول کر دوسرے ٹریک پر چلا گیا, وہ یہ حالہ کی طرف نکل آیا اور دور نکلا, اور وہاں جا کر اس کو حالہ میں تنبہ, میاں یہ کس طرف جا رہے ہو, پتا چلا اس کو کسی طرح اوہو میرا تو راستہ غلط تھا, یہ غلط ٹرین پر بیٹھ گیا بجائے کراچی جانے کے وہ نواب شاہ کی طرف بیٹھ گیا. جب وہ اس کو تنبہ ہوا, اس نے رجوع کیا, وہ نادم ہوا اور اس نے توبہ کر لی. بتاؤ جی, جب وہ اس نے توبہ کی یا اس کو تنبیہ ہو گئی, وہ وہاں سے حالہ سے یا نواب شاہ سے جہاں سے اس کو تنبہ ہوا تھا وہاں سے اپنی منزل کے لیے پورا راستہ دوبارہ طے کرنا پڑے گا. ایسا ہے یا نہیں ہے جی؟ بتائیے جی, ایسا ہی ہے نا جی؟ لیکن اللہ کا کرم ایسا ہے, سبحان اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لطف اور احسان ایسے ہیں. اگر کوئی حالہ جا کر بھولا اور وہاں جا کر حالہ تک بھول کے چلا گیا, نواب شاہ تک, روڑی تک, لاہور تک, اور وہاں تنبہ ہوا اللہ کے راستے میں میں کس راستے پہ چلا اور اس نے توبہ کر لی, اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر کے اٹھا کے اتنا ہی فاصلہ کراچی کے قریب اس کو وہاں اتار, وہاں اس کو پہنچا دیں. یہ قرآن نے بیان فرمایا, اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. یہ قرآن کا ارشاد ہے. یہ وہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما دیں گے, ان کی سیئات کو حسنات سے تبدیل فرمائیں گے. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ. اسلام کوئی کافر بت پرست مشرک جس کی 90 سالہ 80 سالہ زندگی بت پرستی میں گزری, شرک میں گزری, آخر موقع پہ اس کو توفیق ملی اور اس نے توبہ کی, اس نے کلمہ پڑھا اور ایمان کے دائرے میں داخل ہوا, اس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کی برکت سے, کلمہ اسلام پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے 90 سالہ کفر و شرک کو مٹا کر ختم فرما دیں گے. 90 سالہ کفر و شرک ختم, اور اس کا حساب یہ معصوم ہو کر شروع ہوگا. مجھے یاد یہ پڑتا ہے کہ رشی گھاٹ کے جلسے میں میں نے یہ واقعہ سنایا تھا, لیکن ہے اتنا مزیدار پھر سنانے کو جی چاہتا ہے. حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ بانی دارالعلوم دیوبند, انہوں نے خواب میں دیکھا کہ دیوبند بستی میں ایک ہندو بڑی عمر کے بزرگ تھے, 80-90 سالہ وہ فوت ہو گئے. تو خواب میں حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ وہ جنت کے محلات میں سیر کر, حضرت کو بڑا تعجب ہوا, یہ تو ہندو اور جنت کے محلات میں. تو خواب نے اس سے پوچھا, لالا جی ادھر جنت میں کا, تم تو ہندو تھے, تمہارا نام ہندو, مرے تو تمہاری لاش کو ہندوؤں کی طرح جلایا گیا راک کو دریا میں, یہ جنت میں کا. کہنے لگے, مولوی جی دل سے اسلام کو پسند کرتا تھا لیکن خاندان والوں کے خوف سے کلمہ نہ پڑا, جب دیکھا نا کہ آخری وقت میرا قریب ہے, موت ہے, میں نے اس کو کلمہ پڑھ لیا, اللہ تعالیٰ نے سیدھا بغیر حساب کیا جنت میں داخل کروا. ہو سکتا کسی کو اشکال ہو, یہ تو قصہ ہے خواب کا. میں آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے واقعہ عرض کرتا ہوں. غزوہ خیبر کا موقع, ایک غلام حبشی کالا, سینکڑوں بکریاں اس کے ساتھ آپ کے لشکر کی طرف آیا, دشمنوں کی طرف سے, یہودیوں کی طرف سے. کہنے لگا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کلمہ پڑھا دیجیے. آپ نے کلمہ پڑھایا. کہنے جی میری بکریاں ہیں, یہ فلاں یہودی مالک, جنگ جاری ہے, دشمن آمنے سامنے. آپ نے فرمایا, بکریوں کی فکر نہ کرنا, بکریاں وہاں چلی. اسلام کی امانت اور دیانت دیکھی تھی کتنی, عین حالت جنگ میں بھی اس سامنے موجود مورچہ گن کافروں کے مال کو ہڑپ نہیں کیا. آپ نے بکریوں کو اشارہ کیا, چلی جاؤ. بکریاں اللہ کے نبی کا معجزہ ظاہر ہوا, خود چلتی ہوئی اس مالک کے گھر پہنچ گئی. اور یہ جو غلام تھا کالا, حبشی غلام, یہ لڑتا ہوا, جنگ شروع ہوئی. شام کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شہیدوں اور زخمیوں کی تلاش کی تو پتا چلا کہ یہ غلام یہ شہید ہو چکا. آپ نے صحابہ کو بولا آؤ بھائی، حضرت ابو بکر کو آواز دی، عمر کو آواز دی، عبداللہ بن مسعود کو، حضرت علی کو، حضرت آؤ آج تمہیں وہ شخص دکھاتا ہوں جس نے اسلام میں کوئی عمل نہیں کیا، نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ حج کیا، نہ تلاوت کی، نہ کوئی وظیفہ پڑھا، کوئی عمل اسلام میں نہیں کیا اور صرف کلمے کی برکت سے سیدھا جنت میں داخل ہو. لا الہ الا اللہ کی کتنی بڑی خصوصیت. میرے عزیز بھائیو، اللہ کے کرم کے دروازے بہت ہیں، اللہ تعالی ہمیں اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. میرے حضرت ہی کی تعلیم ہے، بس میں وہ بات کہہ کے اصل جن باتوں کے لیے ہم جمع ہوئے، ہمارا کام تو اصل تو بیج ڈالنا بعد کا کام ہوتا ہے. پہلے آ کر کسان، وہ ہمارے پنجابی میں اس کو کہتے ہیں جی وہ رونی کرنا، پتہ نہیں آپ میں پنجابی حضرات ہوں. پہلے زمین میں پانی ڈالا جاتا ہے، پھر ہل چلایا جاتا ہے، پھر اس پر ایک اور سہاگا چلاتے ہیں، پھر ہل چلاتے ہیں. جب زمین نرم ہو جاتی ہے وہ چلے جاتے ہیں ہل چلانے والے، پھر اصل آتا ہے اور اپنا بیج ڈال کے اپنا کام کر لے. یہ تو ہمارا کام تو صرف زمین کی تیاری ہے. اللہ اس کے بعد حضرت کے جو ارشادات جو دل میں اللہ کی معرفت اور محبت پیدا کرنے والے ہیں، اس کے پھل پھول ہمارے قلوب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگا دے. میرے عزیز بھائیو، ہمارے حضرت کی تعلیم، میرے شیخ اول حضرت مولانا شاہ محمد فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سکھر میں، بڑے اولیاء اللہ میں سے، مستجاب الدعوات، اللہ نے بڑا مقام عطا کر فرمایا کرتے تھے، میری بات سنو غور سے، نصیحت فرماتے تھے، کروڑوں روپیہ حلال کا اپنی اولاد کے لیے چھوڑ کر جانے سے کہیں زیادہ بہتر ہے ان کو نیک اور اللہ والا بنا کر چلے جاؤ. کروڑوں روپیہ حلال کا اپنی اولاد کے لیے ترکے میں چھوڑ کر جانے سے کہیں زیادہ بہتر ہے ان کو اللہ والا بنا دو. میرے عزیز بھائیو، آپ لوگوں نے بڑے اپنی اولاد کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو تحفے دیے، تحفے دیتے ہوں گے، کسی نے گاڑی دی، کسی نے کوئی، اور بعض ایسی چیزیں جو خرافات والی ہیں جیسے موبائل ہیں، لیپ ٹاپ، یہ چیزیں بھی تحفے میں دیتے ہیں. آج میں آپ کو وہ تحفہ نہ بتاؤں جو ہمارے محبوب پیغمبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. بتاؤ جی، اگر کوئی یہ تحفہ دینے کے لیے تیار ہے تو ہم بارگاہ رسالت معاف سے رہنمائی لیتے ہیں. کون تیار ہے جی؟ اولاد کو سب سے بہترین تحفہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یقین جانیے میں اپنی جان کا اتنا خیر خواہ اور اپنے آپ سے اتنا پیار کرنے والا نہیں جتنے پیار کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ہم اپنی اولاد کے ساتھ اتنی شفقت برتنے والے نہیں جتنی شفقت برتنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے ذہن میں واقعہ آیا، میں آپ کو ثبوت کے طور پہ عرض کر دوں. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، بھائی وہ یہودی کا ایک چھوٹا بچہ ہماری مجلس میں آیا کرتا تھا، وہ آج کل آ نہیں رہا، کیا ہوا اس کو؟ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ بیمار ہے. چھوٹی سی عمر کا بچہ، 8-10 سال 12 سال کا، حضور کی مجلس میں آتا، آپ کی باتیں سنتا ہے، والد اس کا کٹر یہودی. آپ نے صحابہ سے فرمایا، چلو بھائی اس بچے کی عیادت کر کے آئے، بیمار ہے. حضور ان کے گھر میں پہنچے، اس کی عیادت کی، پیشانی پہ ہاتھ رکھا اور اس کو کہا، بیٹے کلمہ پڑھ لو. کیا دعوت دی جی؟ کلمہ پڑھ لے. اس نے اپنی بیمار نظروں سے اپنے والد کو دیکھا، سر پہ وہ بھی کھڑا تھا، یہودی تھا کٹر. اس نے کہا، چلو بیٹا ہے، آخری وقت ہے، کلمہ پڑھ لے، کیا ہوگا، کون سا اسے کوئی فرق پڑے گا. اس نے کہا، اطیع ابا القاسم، اطیع ابا القاسم. ابو القاسم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی، ابو القاسم کی بات مان لو، پڑھ لو کلمہ. اس بچے نے کلمہ پڑھ لیا اور اس کی روح پرواز ہو گئی. صحابہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دن جتنا ہم نے خوش دیکھا، نہ مدینہ میں اس سے پہلا اتنا کبھی خوش دیکھا، نہ اس کے بعد کبھی خوش دیکھا. اور فرماتے تھے، اللہ نے ایک گردن کو، میری امت کے ایک فرد کو دوزخ کی آگ سے بچا لیا. میرے عزیز بھائیو، ایسے یوں یہودی باپ اس کو دوزخ میں ڈالنے کے لیے تلا ہوا تھا، لیکن میرے ماں باپ آپ پہ قربان، ہم سب کے والدین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک پہ قربان، اس سے بڑھ کر شفقت کسی کو نہیں تھی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تھے. ہماری اولاد، ہم جس چیز کو سمجھ رہے ہیں یہ بیٹے، یہ اولاد، یہ اولاد کے لیے خیر خائی ہے، یہ جب آنکھیں کھلے گی پتا چلے گا، یہ تو ہم نے ان کے ہاتھ میں آگ دے دی تھی، ابھی آگ کا احساس نہیں ہو رہا. ہم جس کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ آگ ہے، ان میں دور رہو، یہ کون سی مجلس ہے، یہ مسجد، یہ درس، یہ تبلیغی جماعت، یہ گشت، بچ کے رہنا بھائی، یہ پرانے زمانے، ان سے دور رہا کرو میرے عزیزوں. جس کو آج سمجھ کر اولاد کو دور رکھتے ہو، یہی قیامت کے دن پتا چلے گا بہت بڑی خیر اور پانی یہ تھا، کاش اللہ ہمارے دل کی آنکھوں کو یہاں کھول دے، اللہ ہمارے اندر کی آنکھوں کو، باطن کو کھول دے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما نحیلا والد ولدہ، ما نحیلا والد ولدہ افضل من ادب حسن او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. کسی والد نے، اب میرے اس شیخ رحمت اللہ علیہ، ان کی بات کو بھی ذرا ذہن میں لائیے کہ ہزار لاکھوں اور کروڑوں روپیہ حلال کا چھوڑ جانے سے بہتر ہے اولاد کو کیا بنا دو جی، دیندار بنا کے چلے، تقوی والا بنا دو، رائے خدا پہ لگا دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی والد نے اپنی اولاد کو، اپنے بیٹے اور بیٹی کو دینی تعلیم اور تربیت سے بہترین کوئی ہدیہ اور کوئی تحفہ آج تک اچھا پیش نہیں کیا. سب سے بہترین تحفہ اللہ والا، علم اور عمل جب دونوں جمع ہوتے ہیں تو ادب حسن بن جاتا. وہ کیا بن جاتا جی؟ جب علم اور تربیت دونوں ساتھ ساتھ تو وہ ادب بن جاتا ہے. بس جس کو، جس نے اپنی اولاد کو ادب، دینی تعلیم اور اس پر عمل کی تربیت پہ لگا دیا، اس نے اپنی اولاد کو سب سے بہترین تحفہ دے دیا. اور جیسا تحفہ دنیا میں دے گا، گندم از گندم بھی ہوئے جوز جو از مکافات عمل غافل مشو. مولانا روم فرماتے ہیں، گندم بوو گے تو گندم حاصل کرو گے، جو کے بیج ڈالو گے جو حاصل کرو گے، عمل کی مکافات اور اس کے ادلے بدلے سے کبھی غافل نہ ہونا. اگر کھاردار اور کانٹے دار جھاڑیوں کے بیج ڈالیں، کبھی اناج، گندم اور پھلوں کی امید نہ رکھنا، پھر کھاردار کانٹے اور جھاڑیاں ہی حاصل ہوں گی. اللہ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے، ہم اپنی اولاد میں، اپنے پوتوں میں، اپنے کسی کو، ہم کسی کو ایسا اللہ والا، ایسا عالم، ایسا فقی، ہمارا آئیڈیل امام بخاری ہوں، امام ابو حنیفہ ہوں، مولانا قاسم نانوتوی ہوں، حضرت عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب ہوں، ہمارے شیخ و مرشد حضرت عارف باللہ حضرت فیروز عبداللہ میمن صاحب دامت برکاتہم ہوں، ایسے یہ آئیڈیل لوگ، اللہ والے، اللہ کی طرف بلانے والے، کوئی ایسا بن گیا ہماری اور پورے خاندان کی نجات کے لیے انشاءاللہ تعالی کافی ہو جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالی اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیو، اس سے بہترین تحفے کا کوئی مشورہ اور حکم کوئی اور ہو سکتا ہے جی؟ اب آپ خود تہیہ فرمائیں، ارادہ فرمائیں، انشاءاللہ ہم اپنی اولاد کو سب سے بہترین چیز ہدیہ کر کے اس دنیا سے رخصت ہوں گے. اللہ تعالی مجھے اور آپ سب حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں معافی چاہتا ہوں، حضرت والا کے قیمتی ملفوظات میں حارج ہوا جی.
ابھی ہمارے پاس 20 منٹ ہیں، تو دل میں آ رہا ہے کہ مفتی صاحب ہی بیان کر لیں. میں انشاءاللہ پھر دوبارہ بھی آ جاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ حضرات تو بہت مصروف ہیں، میرے دل میں بھی خیال آ رہا ہے کہ اللہ کوئی ایسی بات میرے دل میں بھی اتار دیں. تو آپ کا کیا مشورہ ہے بھائی؟
آپ سب حضرات نے مجھے وکیل بنایا ہے، اگر میں آپ سب کی طرف سے حضرت کی خدمت میں، ہمارا سفر کا وہ سارا حاصل، سب چیز حاصل ہو جائے گی. حضرت والا اگر آپ نصیحت فرما دیں. جی جی جی، حضرت والا کے حکم سے حضرت کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. میرے عزیز بھائیو، اللہ سبحانہ و تعالی نے پوری کائنات کو جوڑے جوڑے پیدا فرمایا. اس بات سے دنیاوی دینی تعلیم رکھنے والے تو محظوظ ہوں گے، ڈاکٹر حضرات اور زیادہ لطف اندوز ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جوڑے جوڑے بنایا، اور آپ پوری کائنات کا مطالعہ کریں، ہر چیز ہمیں جوڑے جوڑے ملے گی. اگر دن بنایا ہے تو اس کے ساتھ رات بنائی، گرمی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سردی بنائی، حتیٰ کہ پودوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنائے، یہ میل، یہ فی میل. اسی طرح اللہ تعالیٰ انسان بنایا اور اس کے ساتھ مرد بنایا تو عورت بنائی. پوری کائنات کو وخلقناکم ازواجا، حتیٰ کہ کائنات کا سب سے باریک ترین ذرہ جس کو ایٹم کہا جاتا ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے جوڑا بنایا، نیوٹران اور پروٹان سے مل کر ایٹم بنتا ہے. سب سے باریک ترین ذرہ بھی کیا ہے جی, وہ بھی جوڑا ہے. اللہ نے پوری کائنات کو جوڑا بنایا. ہمیں اللہ تعالی نے جس جوڑی کے ساتھ بھیجا ہے وہ جوڑی ایک جسم اور اس کے ساتھ ایک روح ہے. ہمارا جسم خود ایک جوڑی ہے. جسم اور روح کے مجموعے کو اللہ تعالی نے اس دنیا میں ہمیں بھیجا. میرے عزیز بھائیو, ہماری جتنی محنتیں ہو رہی ہیں, ہماری جتنی کاوشیں اور کوششیں ہیں, وہ ساری اس جسم کی تن پروری کے لیے ہیں, جسم کی آسائش کے لیے, جسم کے علاج کے لیے اور جسم ہی کی ترقی کے لیے. اس کے ساتھ جو اللہ تعالی نے روح بنائی, اس روح کے لیے کون سی محنت چاہیے, اس روح کی محنت کا کیا فائدہ ہے, اس پر میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے جسم اور روح کی یہ جوڑی بنائی. اب میرے ساتھ حاضر رہیں گے, میں سوال بھی کروں گا تاکہ حاضری کا بھی امتحان ہوتا رہے. مولانا فرحان, کون سی جوڑی بنائی گی؟ روح اور جسم کی جوڑی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی. ہماری روح کو اللہ نے سوار کی مانند بنایا اور جسم کو اللہ نے سواری کی مانند بنایا. جسم کو کیا بنایا جی؟ یہ سواری ہے, یہ گاڑی ہے, اور اس پر جو ڈرائیور ہے, جو چلانے والا ہے اس گاڑی کو, وہ روح ہے. وہ کیا ہے جی؟ وہ روح ہے. میرے عزیز بھائیو, میں ڈاکٹر حضرات سے سوال کرتا ہوں. ڈاکٹر رشید صاحب, رشید اختر صاحب بڑے ماہر ڈاکٹر ہیں, ڈاکٹر نذیر صاحب تشریف, ڈاکٹر عمیر صاحب, ڈاکٹر خرم صاحب, بچوں کے ڈاکٹر, بڑوں کے ڈاکٹر, کسی ایک سے کوئی ایک مجھے جواب دے, کیا کسی نے آج تک اندر موجود روح کو دیکھا ہے جی؟ کسی نے دیکھا جی؟ سرجری کی, دماغ کی سرجری کی, ہارٹ کی سرجری کی, کڈنی کی سرجری کی, پورا جسم الگ الگ کر دیا, کسی ایک نے بھی جان کو دیکھا ہے جی؟ اندر جو جان موجود ہے جس کو روح کہا جاتا, کسی نے نہیں دیکھا. لیکن ساری دنیا اس روح کو تسلیم کرتی ہے, ساری دنیا اس کو کیا جی؟ مانتی ہے. آج دنیا کے دہریے کہتے ہیں کہ یہ جو کروڑوں اربوں انسان اللہ تعالی کو مانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو آج تک کسی نے دیکھا نہیں, تو بن دیکھے ہم اللہ کو کیسے مان لیں. ہم ان ساری دنیا کے دہریوں سے کہتے ہیں کہ یہ جو تم نے کہا جس چیز کو ہم دیکھیں نا اس کو ہم مانیں گے نہیں, تو آؤ ہم آپ کو بتاتے ہیں, دنیا کے کروڑوں انسان ایسی کروڑوں چیزوں کو مانتے ہیں, 100% مانتے ہیں جن کو آج تک نہیں دیکھا. ان میں سے ایک چیز روح اور جان ہے. ان میں سے ایک چیز کیا جی؟ روح. آج تک کسی نے نہیں دیکھی لیکن مان رہے ہیں کہ روح موجود ہے. مانا کس سے؟ اس کی علامات سے مانا, اس کی کچھ نشانیاں ہیں, اس سے پہچانا کہ اس کے اندر روح ہے. اگر آنکھیں حرکت کر رہی ہیں, ہارٹ بھی ٹھیک ہے, نبض چل رہی ہے, سانس آ رہا ہے, تو یہ علامت ہے کہ اس کے اندر روح موجود ہے. ہم دنیا کے ان دہریوں سے جو اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں, ہم ان کو کہتے ہیں میرے, ہم اللہ تعالیٰ کو اس دنیا میں نہیں دیکھ سکتے. لا تدرکہ الابصار, ساری دنیا کی نظریں آنکھیں اللہ تعالیٰ کی رویت کی طاقت نہیں رکھتی, لیکن ہم اللہ کو اس کی علامات سے جانتے ہیں. ہمیں یہ زمین و آسمان, اس کا بڑا نظام یہ ہمیں بتاتا ہے ان کا پیدا کرنے والا موجود ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہ حقیقت ایسی ہے روح والی, اس کو چیونٹی بھی مانتی ہے. اگر زندہ انسان سویا ہوا ہو, ایک دن سو جائے, دو دن سو جائے, قرآن میں یہ قصہ نقل کیا, اصحاب کہف 309 سال تک سوئے لیکن چیونٹیاں ان کے جسم پر نہیں آئیں. سورہ بقرہ میں ایک قصہ نقل کیا, 100 سال تک ایک بندہ سویا, اللہ نے موت آئی, وہ سلا دیا, چیونٹیاں نہیں آئیں. جو انسان سویا ہوا ہو اس پر چیونٹی نہیں آتی, لیکن جیسے ہی وہ فوت ہو جاتا ہے اتنی سی چیونٹی کو بھی خبر مل جاتی کوئی جان اس کے اندر سے روح نکل گئی, فوراً حملہ کر دیتی ہے. یا نہیں ایسے؟ سوئے ہوئے سانپ پر کبھی چیونٹی نہیں آتی, لیکن مرے ہوئے سانپ پر فوراً چیونٹیوں کا جھمگٹا ہو جاتا ہے. چیونٹیاں بھی مانتی ہیں کہ روح نام کی کوئی چیز موجود ہے. موجود ہے یا نہیں؟ چیونٹیاں بھی مانتی. میرے عزیز بھائیو, انسان تو کیا, گد بھی مانتے ہیں. گد کبھی بھی سوئی ہوئی بھینس پر, سو ہوئے بیل پر, بکرے پر, جانور پر حملہ نہیں کرتے. ان کو پتا ہے اندر کوئی چیز موجود ہے. وہ کیا ہے جی؟ وہ جان اور روح ہے. لیکن جس وقت جانور سے روح نکل جاتی ہے, سینکڑوں میل دور گد کو پتہ چل جاتا ہے وہ جان نکل گئی. جان ایک ایسی چیز ہے، روح ایک ایسی چیز ہے، اس کو دنیا کی ساری قوتیں، سارے جاندار انسان سب تسلیم کرتے ہیں کہ روح موجود، ایسی حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ میرے عزیز بھائیو، روح کو اللہ تعالیٰ نے سواری سوار بنایا اور جسم کو سواری بنایا۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے، سواری اور سوار میں سے افضل اور بہترین کون ہے؟ سواری ہے یا اس کو چلانے والا مالک سوار ہے؟ سوار افضل ہے نہیں، اور اگر سوار نہ ہو تو سواری کی کوئی قدر و قیمت نہیں، سوار ہے تو سواری چلتی ہے۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیو، روح اور جسم میں، جسم سواری ہے، اس سے کہیں زیادہ قیمتی چیز کیا ہے جی؟ وہ روح ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کا ڈرائیور اور اس کو چلانے والا بنایا۔ روح اللہ تعالیٰ، جو جسم ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے زمین سے نکالا۔ جسم کہاں سے نکلے جی؟ ہمارا اصل مادہ زمین ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتن اخرى۔ اللہ نے انسان بنایا نطفہ ناپاک سے، اور نطفہ ناپاک کا جو غذائیں تھی وہ زمین میں، زمین میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی اس جسم کو رکھا۔ جب انسان کو اللہ نے زمین سے اس کے جسم کو بنایا، اس کی مینٹیننس، اس کی تربیت، اس کا ساز و سامان، اس کا علاج معالجہ، وہ بھی سارا کا سارا کس میں چھپایا جی؟ زمین ہی میں چھپایا۔ جتنا اگر جسم بیمار ہو جائے تو اس کے علاج کی دوائیاں کہاں سے ملتی ہیں؟ دیسی دوائیاں، جڑی بوٹیاں اور میڈیکل جتنی بھی ادویاں، ایلوپیتھک، یہ ساری کس سے پیدا ہوتی ہیں جی؟ زمین سے پیدا ہوتی ہیں۔ اور علاج کرنے والا جو معالج اور ڈاکٹر ہے وہ کہاں سے آتا ہے جی؟ کوئی فرشتہ ہوتا ہے یا انسان ہوتا ہے جی؟ انسان، وہ بھی زمین سے، اس کو بھی اللہ نے زمین سے نکالا۔ اس کو آخر میں جو پیسے پے کرتے ہیں شکریہ کے ساتھ، وہ پیسے کہاں سے آتے ہیں جی؟ وہ بھی زمین سے۔ سونا بیچا، چاندی بیچی، معدنیات بیچی، غلہ بیچا، محنت، یہ ساری چیزیں زمین۔ اللہ نے جسم کے سارے نظام کو زمین کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ روح آسمان سے آئی۔ روح کہاں سے آئی جی؟ روح آسمان سے۔ اللہ نے خود فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے انسان میں، آدم علیہ السلام میں اپنی روح پھونکی ہے۔ یہ جسم کس کا حصہ جی؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت کی، میری روح یہ میں نے اس میں پھونک دی۔ روح آسمان سے آئی، جب وہ پرواز کرتی ہے، جب وہ نکل جاتی ہے تو وہ بھی کہاں جاتی ہے جی؟ آسمان کی طرف جاتی ہے۔ اور جسم جب خالی رہتا ہے تو جہاں سے آیا وہ وہاں، اس کو ہم قبرستان لے جاتے ہیں۔ روح جہاں سے آئی وہاں چلی جاتی، اور جسم وہاں چلا جاتا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، جس طرح جسم بیمار ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو روح کے ماہر تھے، انہوں نے بتایا کہ روح بھی بیمار ہوتی ہے۔ آپ ڈاکٹر حضرات کی بات کو 100% مانتے ہیں، میں بھی مانتا ہوں، میں بھی تسلیم کرتا ہوں۔ ڈاکٹر کہتے ہیں، ڈاکٹر ریاض میمن صاحب، ڈائبٹک ڈاکٹر، کہتے ہیں جی جسم میں شوگر ہوتی ہے۔ اگر میں ان سے درخواست کروں، دنیا کے کسی انسان سے ایک چمچ چینی کا نکال کر دکھائیں، یہ ساری زندگی مجھے ایک چمچ بھی چینی کا نکال کر نہیں دکھا سکتے۔ لیکن ان کی بات پر ہم یقین کرتے ہوئے مانتے ہیں کہ انسان کے جسم میں شوگر موجود ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ انسان کے جسم میں آئرن ہے، یہ ایک میخ کے برابر کہیں سے لوہا نکال کر دکھائے، لوہا نکال سکتے ہیں جی؟ یہ فرماتے ہیں کہ انسان کے جسم میں پانی بھی ہے، ایک گھونٹ پانی کا نکال کر دکھائیں، کہیں بھی پانی نہیں نکال سکتے۔ تو یہ آگ کے وجود ساری چیزوں کے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر نمکیات بھی موجود ہیں، ایک ڈنی نمک کی نہیں نکال سکتے۔ لیکن ڈاکٹر حضرات کی بات کو ہم نے 100% مانا، یہ تسلیم کرتے اس فیلڈ کے ماہر ہیں۔ انہوں نے جو بات بتائی کہ بھائی شوگر بھی ایک بیماری ہے، اور اس کے علاوہ دوسری بیماریاں ہیں، سب سے خطرناک بیماری کینسر کی بیماری ہے، اور بعض دوسری بیماریاں اور بھی بڑی خطرناک ہیں جو جان لیوا ہیں۔ تو ہم نے ڈاکٹر حضرات کی بات کو اس لیے مانا کہ وہ اس فیلڈ کے ماہر ہیں۔ میرے عزیز بزرگوں، روح کی فیلڈ کے ماہر انبیاء علیہ السلام۔ روح کی فیلڈ کے ماہر کون ہیں جی؟ انبیاء علیہ السلام۔ انبیاء علیہ السلام نے، اور انبیاء کے سردار رسول پاک سرورِ دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روح کی غذا جس طرح بدن کی غذا اللہ نے جسم میں رکھی، اسی طرح روح کی غذا، فرمایا، ذکر اللہ، قرآن پاک کی تلاوت ہے جو اوپر سے آئی ہے۔ اور روح بھی بیمار ہوتی ہے، فرمایا، جسم جیسے کینسر ہو، اور کینسر کا اگر ذرہ بھی تشخیص ہو جائے اس کو موت کی طرف لے جاتا ہے۔ ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ ہمارے محبوب پیغمبر نے فرمایا، روح کی بیماری تکبر ہے، اگر ایک ذرہ برابر کبر اور تکبر ہوا وہ تمہیں دوزخ میں لے جائے گا. اور لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من الكبر, جس کے اندر جس کی روح میں ایک ذرہ برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. تکبر بیماری, یہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ روح کی لائن کے ماہر. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حسد, جلن, کسی کی نعمت کو دیکھ کر اندر آگ لگ جانا, ہے اس کو کیوں ملا, اس کو کیوں ملا, کاش یہ اس سے نعمت ختم ہو جائے, اس کے ہاں شادی کیوں ہو گئی جلدی, اس کے بچے پاس کیوں ہو گئے, اس کا رشتہ کیوں آ گیا جلدی, اس کی دکان کیوں چل رہی, اس کا کلینک کیوں زیادہ چل رہا. یہ جو اندر ایک جلن آگ لگی ہوئی ہے, اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ حسد ہے. ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب, فرمایا روح کے ماہر, سب سے بڑے ماہر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ حسد تم نیکیوں کو جلا کر ایسے ختم کر دیتا ہے جیسے آگ سوکھی ہوئی لکڑیوں کو جلا کر ختم کر دیتی ہے. حسد بھی روح کی بیماری, نیکیاں ختم, تکبر روح کی بیماری, جنت میں داخلہ نہیں ہوگا متکبر کا. فرما متکبر فبئس مثوى المتکبرین, یہ دوزخ میں جائے گا, وہاں اس کی سرجری ہوگی, اس کا آپریشن ہوگا, کامیاب ہوا آپریشن, اندر سے بیماری نکلے گی, پھر یہ جنت میں جانے کے قابل ہوگا. اس لیے کہ جنت تو مسکینوں کی اور اللہ کے سامنے مٹنے والوں کی جگہ ہے, وہ تو متوازے لوگوں کی جگہ ہے. یہ متکبر ہے, اس کے اندر سے یہ سارے اندر سے پیپ اور نکالی جائے گی. اسی طرح دنیا کی محبت کو آپ نے فرمایا سب سے بڑی بیماریوں کی جڑ دنیا کی محبت ہے. تو دل باطن کی کتنی بیماریاں ہیں جو ہمارے حضرت فرماتے تھے, ہمارے شیخ شیخ و مرشد عارف باللہ حضرت شیخ العربی والعجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب قدس اللہ تعالی سرہ, ان کی کتاب جو شعرہ آفاق دنیا میں مشہور ہوئی اور ہزاروں کی تعداد میں چھپ کر الحمدللہ حضرت کے ہاں سے غرفۃ السالکین خانقاہ سے مفت میں تقسیم ہوتی, روح کی بیماریاں اور ان کا علاج. تو روح کی بیماریاں یہ ان لوگوں نے بتائیں, ان پیغمبروں کی تعلیمات کا خلاصہ ہے جو اس لائن کے ماہر ہیں. میرے عزیز بھائیو, جس طرح ہم اپنی جان کی فکر کرتے ہوئے ڈاکٹروں کی بات پر اعتماد کرتے ہیں, میں بھی کرتا ہوں, اپنے علاج معالجے کی فکر کرتے ہیں, اسی طرح ہمیں اپنی روح کی بیماریوں کا علاج کرنا ہے. عزیز بھائیو, یہ ڈاکٹر حضرات اللہ نے ان کو بڑی سمجھ بوجھ دی اور آپ نے فرمایا علم و علمان, علم الابدان و علم الادیان, دو ہی علم ہیں اس دنیا میں, ایک بدن کا علم اور ایک دین کا علم. ان کو اللہ نے بدن کا علم عطا فرمایا, اگر دین کا بھی علم مل جائے تو یہ بڑے کامل بن جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بدن کے ماہر حضرات اور دوسری طرف دین کے ماہر. آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روح کی بیماریوں کے بارے میں جتنی بھی باتیں فرمائی ان کا علاج ذکر فرمایا اور روح کی بیماریوں کی تشخیص فرمائی اور ان کا آخرت میں وبال ذکر فرمایا. جتنی بھی جسمانی بیماریاں ہیں, چاہے وہ ہارٹ کی بیماری ہو, چاہے وہ بلڈ پریشر ہو, چاہے وہ شوگر ہو, چاہے ہیپاٹائٹس ہو, چاہے کینسر ہو, میرے عزیز بھائیو, ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے اس کا آخری انجام موت ہے, اس کے علاوہ اس سے بڑھ کر اس کو کوئی سزا نہیں ملتی. جب موت آتی ہے تو پھر بی پی بھی ختم, پھر شوگر بھی ختم, پھر ہارٹ کی بیماریاں بھی ختم, پھر ساری بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں. لیکن روح کی بیماریاں موت سے ختم نہیں ہوتی, بلکہ موت کے وقت سے ان کا وبال شروع ہوتا ہے. وہ قبر میں برباد, آخرت کی زندگی کو برباد کرتی ہیں. تکبر دنیا تو برباد کر رہا تھا, حسد اور غصے نے دنیا تو برباد کی ہی تھی, آخرت بھی برباد کر دی. تو روح کی بیماریاں اتنی سخت ہیں جو موت سے ان سے پیچھا نہیں چھوٹتا, بلکہ اس کی سزا اور اس کا جو اثر, جو اس کا بیماریوں کا جو وبال ہے, وہ موت کے وقت سے شروع ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کی فکر عطا فرما دے. میں نے خطبے میں آپ کے سامنے دو آیات پڑھی, ان دو آیات کا ترجمہ اور مختصر سی بات عرض کرتا ہوں. پہلی بات, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد فرمایا اور دین کا ایک بہت بڑا شعبہ ذکر فرمایا. فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان, حیا اور پاک دامنی یہ ایمان کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. ایک جگہ آپ نے ارشاد فرمایا اذا فاتک الحیاء ففعل ما شئت فاصنع ما شئت, جب حیا اتر جائے تو پھر جو چاہے کرو. میرے بھائیو, حیا چیز کیا ہے؟ حیا اندر کی ایک شرم کا نام ہے. حیا اندر کی یہ شرم ہے, یہ روحانی یہ سلسلہ بے حیائی روحانی بیماری ہے اور اس کے مقابلے میں حیا یہ روحانی صحت ہے ایمانی صحت ہے. حیا شرم کو کہتے ہیں. جیسے بچہ اس کا والد اس کو انعامات دیتا ہے اس کو پیسے دیتا ہے اس کا خیال رکھتا ہے پھر کسی وقت اگر اپنے بڑھاپے میں اپنی بیماری میں اس کو کہہ دے بیٹا یہ میرا کام کراؤ تو اگر وہ حیا والا ہوگا تو اس کے دل میں فوراً آئے گا میرا ابا میرے والد مجھ پہ کتنے مہربان اور شفیق ہیں میں ان کی نافرمانی نہ کروں. یا کوئی فلاں بندہ محسن ہے میرا اتنا خیال کرتا ہے میں اس کی اب نافرمانی نہ کروں یہ مجھے زیبا نہیں. اس اندر کی کیفیت کو شرم اور حیا کہتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں فلاں بچہ بڑا ہی پاس لحاظ والا بڑا سلیقے والا ہے. میرے عزیز بھائیو اسی طرح اگر بندے کے دل میں یہ چیز پیدا ہو جائے وہ مولا جس نے پیدائش سے لے کر اب تک کروڑ ہا کروڑ اور انگنت نعمتوں سے نوازا جس نے ساری نعمتیں عطا فرمائی جس اللہ نے اتنی لذیذ چیزیں عطا فرمائی جس نے نعمتیں دی جس نے مال دیا جس نے اولاد دی جس نے مکان دیا جس نے صحت دی اب اللہ اگر مجھ سے فرمائے کہ اتنا مال ہم نے تمہیں دیا اس میں سے زکات ادا کرو اس وقت دل میں شرم آئے جس اللہ نے مجھے ایک کروڑ عطا فرمایا اس میں سے اگر وہ مجھ سے ڈھائی لاکھ میرے لیے اپنے لیے نہیں بلکہ میرے ہی فائدے کے لیے میرے آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع کرنے کے لیے مانگے تو دل کے اندر یہ شرم پیدا ہو جائے جس نے اتنے عطا کیے میں اس کی نافرمانی نہ کروں اس کو حیا کہا جاتا ہے. جب حیا آتا ہے تو پھر بہت بڑی بڑی بیماریوں اور گناہوں سے کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. حیا اتنی بڑی ایمانی صفت یہ شرم اور لحاظ کہ مولا کریم جس کی اتنی عطائیں ہیں میں اس کی نافرمانی نہ کروں جس نے اللہ نے مجھے اتنا عطا فرمایا جس کو قرآن پاک نے خود فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک من ربک الکریم اے انسان تمہارے کریم رب پالنے والے مولا جس نے بچپن سے لے کر اب تک تمہیں پالا کیسا نقشہ عطا فرمایا کیسی صحت عطا فرمائی کتنی نعمتیں عطا فرمائی اس کریم رب سے تمہیں کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے. الذی خلقک فسواک جس نے تمہیں پیدا کیا اور ماں کے پیٹ میں تین اندھیروں میں تمہیں ٹھیک ٹھیک بنایا فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک اللہ نے کیسی حسین شکل و صورت عطا فرمائی آنکھیں عطا فرمائی اس میں بینائی عطا فرما دی کان عطا فرمائے گردے عطا فرمائے زبان عطا فرمائی دانت عطا فرمایا نظام انہضام ٹھیک وریدی اور شریانی نظام ٹھیک دل کی دھڑکن ٹھیک ساری چیزیں اللہ کی نعمتوں کو کھا رہا ہوں تو اب میں اللہ ہی کی گاؤں یہ جو کیفیت پیدا ہو جائے اس کو حیا کہا جاتا ہے. اس کو کیا کہا جاتا ہے جی اس کو حیا اور شرم کہا جاتا ہے. اور اس حیا کو جو چیز توڑتی ہے جو چیز ختم کرتی ہے اس کو قرآن پاک اور حدیث کی زبان میں فحشاء اور فواہش اور بے حیائی کہا جاتا ہے. بے حیائی کا لفظ صرف انسان کے پردے کے معاملات کے ساتھ نہیں یہ بھی بے حیائی ہے بے پردگی بھی بے حیائی مکس گیدرنگ بھی بے حیائی اللہ کی نافرمانی اریانی بھی بے حیائی گانے باجے یہ بھی بے حیائی میوزک بھی بے حیائی یہ ساری چیزیں بے حیائی میں داخل ہیں. اس کے علاوہ اللہ کے ہر حکم کو توڑنا بھی اتنے بڑے کریم مولا کے ساتھ بے حیائی کا معاملہ ہے. وہ اللہ جس نے اتنا مال دیا جس نے ایک کروڑ دیا اس میں ڈھائی لاکھ وہ بھی اپنے لیے نہیں بلکہ انسان کے اپنے ہی فائدے کے لیے آخرت میں. میرے عزیز بھائیو اس بات کو ہم ذہن میں بٹھا لیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہماری کسی سجدے کی کسی نماز کی کسی روزے کی ضرورت نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو حکم فرمایا یہ ہمارے ہی فائدے اور ہماری آخرت کے لیے فرمایا ہے. اس میں اللہ رب العالمین کا فائدہ نہیں اس میں ہمارا فائدہ ہے. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن یہ اپنے ہی لیے ہے سارا کا سارا. اس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی احسان نہیں. کیسی خوبصورت بات قرآن نے بیان فرمائی یمنون علیک ان اسلموا سورہ حجرات یہ لوگ آ کر آپ کے سامنے احسان جتلاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. لا تمنوا علی اسلامکم اے میرے پیغمبر ان سے کہہ دو اپنا اسلام مت جتلاؤ مجھ پر احسان نہ جتلو بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان بلکہ اللہ انسان جتلاتے ہیں کہ تمہیں ایمان کی توفیق عطا فرما دی. یہ اللہ کا کرم ہے تمہیں مسلمان بنایا, اللہ پر احسان نہیں. تمہاری حالت تو وہ ہے, یا ایھا الناس انتم الفقراء الى اللہ, تم سارے اللہ کے فقیر اور محتاج, سارے اللہ کے فقیر اور محتاج ہو. میرے عزیز بھائیو, ہمارے حضرت نے ایک مرتبہ سنایا, ساؤتھ افریقہ میں ایک بہت بڑے مالدار آدمی, اتنی دولت کہ شمار سے باہر, اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کی زبان کی قوت ذائقہ ختم کر دی. قوت ذائقہ, اس کے علاج کے لیے وہ کہتا تھا, میں جب کوئی چیز کھاتا ہوں, بریانی ہو, قورمہ ہو, کباب ہو, لذیذ سے لذیذ چیزیں, مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میں بھوسا چبا رہا ہوں یا میں کاغذ کھا رہا تھا. کہہ رہا میں ساری دولت خرچ کرنے کے لیے تیار ہوں, کوئی میری اس زبان کی قوت ذائقہ کو واپس لے آئے, کوئی میری زبان کی قوت. میرے عزیز بھائیو, جتنی یہ باتیں ان حضرات کو جو میڈیکل لائن سے وابستہ ان کو سمجھ آتی, اور لوگ ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے. اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے کرشمے اس کے اندر رکھیں, وہ ساری دولت ایک قوت ذائقہ. عزیز بھائیو, ایک بادشاہ جنگل میں شکار کرتا ہوا, حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, وہ کہیں بھٹک گیا تو وہ شکار کی غفلت میں کہیں دور جنگل میں نکل گیا. اب اس کے ساتھی بھی موجود نہیں, پیاس سے بدحال, زبان اس کی باہر آ گئی, وہ پانی ڈھونڈ رہا ہے جان بچانے کے لیے. اچانک اس کو جھونپڑی نظر آئی, وہاں ایک دیہاتی موجود ہے, اس کے پاس ایک سراہی ہے, مٹی ملا ہوا پانی ہے, اور وہ جو دیہاتی وہ بڑا اللہ والا ہے. اس نے دیکھا یہ بادشاہ غفلت میں مبتلا, صبح سے شکار میں نکلا, اس کو کوئی ذمہ داری کا احساس نہیں, اس کو آج نصیحت کرنی چاہیے, شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات, شاید اتر جائے اور کام بن جائے. اس سے کہا, دیکھو پانی تو میں آپ کو دوں گا, ایک بات بتاؤ, اگر میں تجھے یہ کہوں کہ یہ آدھا کٹورا جو پانی کا ہے یہ میلا کچیلا مٹی میں ملا ہوا تنکوں والا, تب دوں گا, اگر آدھی سلطنت میرے نام لگاؤ تب دوں گا, کیا کرو گے؟ کہنے لگا, جی میں آدھی آپ کے نام لگاؤں گا تاکہ مجھے یہ پانی مل جائے اور مجھے جان حاصل, میری جان بچ جائے, آدھی لینے کے لیے تیار. پھر انہوں نے فرمایا, اچھا یہ جو پانی پیا, اگر اللہ تمہارے اس مسانے میں اس کو روک دیں, بند لگا دیں, اور آگے اخراج نہ ہو اس پانی کا, اور میرے پاس علاج, اور میں کہوں باقی آدھی بھی میرے نام لگاؤ, میں تجھے دوا دوں گا, یہ پانی کا اخراج ہو جائے گا پیشاب کی صورت میں. تو وہ کہنے لگا, بادشاہ میں اپنی جان بچاؤں گا, آدھی بھی تمہیں وہ ساری کی ساری سلطنت دے دوں. اس اللہ والے نے دیکھا کہ بات سمجھ گئے, تو فرمایا, تمہاری ساری سلطنت کی قیمت آدھا کٹورا پانی اور آدھا کٹورا پیشاب, اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں, اس کے لیے تم اتنے مرے جا رہے, اس کے لیے سب کچھ کر. یہی انبیاء علیہ السلام نے سمجھا, اللہ کے نزدیک اس کی ویلیو نہیں. اور جس چیز کو اللہ نے آخرت میں تیار کر رکھا ہے, وقت اجازت نہیں دیتا کہ وہ کیا کیا اللہ نے تیار کیا ہے, کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخرت میں تیار کیا. میرے عزیز بھائیو, قرآن کریم کی جو میں نے آیت پڑھی, میں اس کی طرف آتا ہوں. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا, وہ لوگ جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں میں فحاشی فروغ پکڑے, فحاشی اور یعنی یہ پھیلے, ان کا مشن یہ ہو فحاشی پھیلانا. انتشی الفاحشہ, آپ ذرا سمجھدار ہیں, آپ اس کے لفظوں سے ترجمہ سمجھ سکتے. ہماری اردو زبان میں 70% الفاظ عربی زبان کے ہیں, قرآن سمجھنا اردو دانوں کے لیے بہت زیادہ آسان ہے, 70% الفاظ عربی کے. انتشیا یہ اشاعت سے, اشاعت کا معنی کیا ہوتا جی, پھیلانا. انتشی الفاحشۃ فی الذین آمنوا, جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں میں فحاشی اور عریانی پھیلے, لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ, ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اور اللہ ہی خوب جاننے والے ہیں اور تمہیں کچھ بھی اس بات کا علم نہیں. اللہ جاننے والے ہیں, تمہارے لیے دردناک عذاب تیار کیے. کن لوگوں کے لیے؟ یحبون, قرآن کے الفاظ پہ غور کریں, جن کے اندر یہ خواہش ہے, اندر یہ خواہش مچلتی ہے, کاش ذرا یہ مکس گیدرنگ ہو, اچھا انجوائے کریں, لائف کو انجوائے کرنا چاہیے. ہاں کر لو لائف انجوائے, یحبونا جو دل میں پسند کرتے ہیں ان کا وبال یہ ہے میرے عزیزو جو مینیج کرتے ہیں جو پیسہ خرچ کرتے ہیں اور جو اس کے لیے پوری تقریبات کو سجاتے ہیں ان کا کیا وبال ہوگا. قرآن کریم نے اس کی طرف یہاں صرف اس کے وبال کو ذکر فرمایا جو یہاں یہ ذکر قرآن پاک کے اشارات ہیں. وَلَا تَقُلَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا والدین کے حقوق میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات ذکر فرمائی والدین کو اف بھی نہ کہو اور ان کو جھڑکو مت. اگر بڑھاپے کی حالت میں دونوں یا ان میں سے کوئی ایک پہنچ جائیں تو اپنے بازوؤں کو بڑی عاجزی ان کی ساری سے سمیٹ کے رکھو ان کے لیے دعا کرتے رہو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اور سنو کسی بات پر ہوں بھی نہیں کہنی ناگواری کا لفظ اف بھی نہیں کہنا. حضرات مفسرین نے فقہا نے لکھا جب والدین کو اف کہنا حرام ہے تو والدین کو گالی دینا ان کو دھکے دینا ان کو مارنا پیٹنا کس درجے کا حرام ہوگا. قرآن نے تو اتنی بات کی اف بھی نہیں کہنی ہوں بھی نہیں آگے سے کرنی یہ بھی ہمیں پسند یہ بھی حرام ہے. اف کہنا بھی حرام ہے والدین کو اگر وہ کسی جائز بات کا حکم دے پھر اف کہنے کی بھی اجازت. یہاں اس لیے میں عرض کرتا ہوں اگر وہ اللہ کی کسی نافرمانی پہ مجبور کرے تو سورہ لقمان نے دوسری جگہ فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ اگر یہ تمہارے والدین تمہیں مجبور کرے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرو نافرمانی کرو فلا تطعهما اجازت نہیں ہے کہ ان کی اتباع کرو. ہاں وصاحبهما فی الدنیا معروفا بس دنیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہو بات ماننے کی اجازت نہیں. اس لیے کہ والد جس نے والد بنایا ہے وہ اللہ ہے. وہ کون ہے جی؟ اللہ سبحانہ وتعالی. جس نے والد دیا جس نے ماں دی جس نے مال دیا اگر والد تمہیں اصل خالق و مالک اصل رب اللہ سبحانہ وتعالی کی نافرمانی کے لیے مجبور کرے تو پھر والدین کی اطاعت جائز نہیں. ہاں اطاعت بھی جائز نہیں لیکن آگے ان کے ساتھ جھگڑنے کی اجازت نہیں. وہ صاحب ہوما فی دنیا مارو بس ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں آئے تو والدہ محترمہ بڑی سخت قسم کی مشرکہ تھی. حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ بہت جھگڑتی تھی یہ کیا تم کس کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ لیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسی گستاخی کی کہ حضرت ابو ہریرہ سے برداشت نہیں. کہا بھی کچھ نہیں کیونکہ حضور نے منع فرمایا ہوا تھا. سیدھے گئے حضور کی خدمت میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تو اتنی بدتمیزی کی آپ کی شان میں ایسی گستاخی کی بس میں چپ ہو کے آ گیا ہوں میں برداشت نہیں کر سکتا میرا دل تو بہت کچھ چاہ رہا ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں جی؟ حضرت ابو ہریرہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا سبحان اللہ یا اللہ ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت عطا فرما ابو ہریرہ کی والدہ کو. حضرت ابو ہریرہ گھر لوٹے دیکھا والدہ غسل کر کے نئے کپڑے پہن کے آ رہی کہہ رہی بیٹا میرے دل میں اسلام کی حقانیت آ گئی مجھے کلمہ پڑھا دو مجھے کلمہ پڑھا دو. یہ ہیں ہمارے پیارے والدین سے بڑھ کر پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شفقت اور ان کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت آپ کی مہربانی ہے اس امت پر سب سے زیادہ ہے. آپ امت کے لیے رؤوف رحیم ہیں آپ امت کی کامیابی کے سب سے زیادہ حریص اور متمنی ہیں. اللہ نے آپ کی ایسی شانیں ذکر فرمائی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا جن کے دلوں میں یہ تمنا مچلتی ہے کاش ایسا ہو جائے. یاد رکھیں جو آگے انتظام کرنے والے ہیں تقریبات منعقد کرنے والے ہیں فحاشی کی اریانی جس میں پردگی ہو جس میں اریانی ہو جس میں مس گیدرنگ ہو جس میں ناچ گانے ہوں جس میں ڈانس پارٹیاں ہوں یا ایسے چینل جو فحاشی کو فروغ دے رہے ہیں یا ایسی سی ڈیز ایسی فلمیں یہ تصویریں یہ اس زمانے کی بات ہو رہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کوئی تصور نہیں تھا ان چیزوں کا. اس زمانے میں کیا تھی بات؟ اس زمانے میں اتنی بات تھی اس کائنات کی سب سے بڑی عفیفہ اور پاکیزہ خاتون سیدہ صدیقہ کائنات حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ منافقوں نے تہمت لگائی تو آپس میں بیٹھ کر مجلسوں میں گفتگو کرتے تھے. سورہ نور میں اللہ نے یہ آیت اتاری خبردار یہ لوگ جو ایسی گفتگو کر رہے ہیں یہ چاہ رہے ہیں مسلمانوں میں فحاشی کی گفتگو پھیلے ان کے لیے دنیا آخرت میں دردناک عذاب تیار کر رکھا. میرے عزیز بھائیوں اس وقت فلمیں نہیں تھیں اس وقت یہ ڈرامے اس وقت یہ ساری فواہش یہ مک کہہ رہے ہیں یہ کو ایجوکیشن کوئی چیز بھی نہیں. آج اگر ہمیں یہ چیز اچھی لگتی ہے ہمیں اچھا لگتا ہے کہ لڑکے لڑکیاں اکٹھے ہوں، اچھا لگتا ہے ان کا ملنا آپس میں، یہ فحاشی اچھی لگتی ہے، تو قرآن کے اس آیت سے اپنے انجام کو دیکھ لیں. یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرۃ. اور قرآن نے دوسرے مقام پہ کیا فرمایا، ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار. ظالموں کے ساتھ شامل ہونا نہیں فرمایا، تم ظالم نہ ہو جاؤ یہ نہیں فرمایا، یہ بھی نہیں فرمایا ظالموں کے ساتھ ہو جاؤ، یہ بھی نہیں فرمایا ظالموں کی صحبت اختیار کرو، یہ بھی نہیں فرمایا ظالموں کی مدد کرو مالی، یہ بھی نہیں فرمایا کہ ظالموں کو جتھے اور گروہ کو بڑھاؤ، بلکہ فرمایا ولا ترکنو. مولانا جانتے ہیں، مولانا بھی سمجھتے، علماء، لا ترکنو کا معنی ہے تمہارے اندر ذرہ برابر بھی ظالموں کی طرف میلان نہیں ہونا چاہیے. کیا مولانا ایسی ہے کہ نہیں؟ ترکنو کا معنی تمہارے دل میں ذرہ برابر بھی نرم گوشہ، اے رواداری کے نمبر دارو، رواداری رواداری اخوت بھائی چارہ اس کے ڈنڈورے پیٹنے والوں، تم اگر ان سے اپنا اگر یہاں کی رواداری چاہتے ہو تو پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا ناتا کٹ جائے گا. اس لیے میں عرض کرتا ہوں، ہم اللہ اور اس کے رسول سے جوڑ لیں، یہاں سے کٹتی ہے تو کٹ جائے، لیکن اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ٹوٹ نہیں پائے. لا ترکنوا الی الذین ظلموا، ظالموں کی طرف ذرا بھی جھکاؤ اور نرم گوشہ اپنے دلوں میں مت لانا. فتمسکم النار، اس کا انجام ہوگا وہ تو آگ میں جلیں گے، تمہیں بھی جہنم کی آگ کی لپٹ پہنچ کے رہے گی، تمہیں بھی جہنم کی آگ کی لپٹ. ظالموں کا ساتھ نہ دو، ظالموں کی طرف جھکاؤ بھی نہ ہو، ظالموں کے ساتھ مت ملو. میرے پاس وقت نہیں کہ میں اس کی تفصیل عرض کروں، فحاشی اور ریانی سے بچنا بہت ضروری ہے میرے بھائیو. اس کے علاوہ زکوٰۃ، نماز، ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہے. ان ساری چیزوں کو حاصل کرنے کی ایک کنجی ہے جی، کنجی حاصل کرنا چاہ رہے ہیں جی؟ بس ساری چیزوں کی ایک ہی کنجی ہے. ساری زندگی جو یہ کتنے واضح کرتے رہیں گے جی، گلے ہمارے تھک جائیں گے، وقت بھی نہیں ہے، آپ بھی مصروف ہیں. ایک چیز لاؤ، پہلے زکوٰۃ کا باب، پھر اس کے بعد یہ مسئلہ، پھر یہ مسئلہ، پھر دکان، پھر رشوت، کس کس کو پیٹے. پر ایک ہی کام کر لیں ہم جی. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، فرماتے ہیں کہ اگر کسی پلاٹ میں، کسی جنگل میں خاردار کانٹے بکھرے ہوئے ہیں پورے پلاٹ میں، آپ کسی جگہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں، خاردار جھاڑیاں وہاں، کانٹے ہی کانٹے، تو ایک طریقہ تو یہ، ایک کانٹا اٹھاؤ اور باہر لے جا کے پھینکو، پھر دوسرا اٹھاؤ باہر لے جا کے پھینکو، اس پلاٹ سے، اس میدان سے کانٹے ختم ہو جائیں گے جی. فرمائیے جی ذرا، ختم ہو جائیں گے، زندگی بسر ہو جائے گی، اتنے کانٹے وہاں ختم پھینکیں گے نہیں جتنے نئے پیدا ہو جائیں گے. ایسا ہے یا نہیں جی؟ ان کانٹوں کو ختم کرنے کا ایک طریقہ ہے، جھاڑو لگا کے کانٹوں کا ڈھیر لگائیں اور ایک ماچس کی تیلی لگا کر سارے کانٹوں کو جلا دیں. یہ طریقہ ہے یا نہیں جی؟ سارے کانٹے جل کے ختم ہو جائیں گے. میرے بھائیو، ایک سوال کو حل کرے، ایک جواب دے، پھر سوال آئے، پھر جواب دیں، ساری زندگی کیلو کال میں بسر ہو جائے گی، دل کے مسئلے حاصل حل نہیں ہوں گے. بس ایک ہی حل ہے، اللہ کی محبت کی آگ لگا دیں، ساری چیزیں خود بخود حل ہو جائیں. بس اللہ کی محبت حاصل کر لیں، اللہ تعالی کی محبت حاصل کر لیں، پھر ساری چیزیں اچھی لگیں گی. کوئی اعتراض، کوئی سوال پیدا نہیں ہوگا اگر اللہ کی محبت اور اس عشق کی آگ ہمارے دلوں میں لگی. مولانا روم فرماتے ہیں، گوش بند، گوش بندو لب بندو، گوش بندو چشم بندو لب بند. کتنی چیزیں جی، میں بھی ترجمہ کرتا ہوں. چشم بندو، گوش بندو، لب بند، آنکھ بند کر لو، کان بند کر لو اور لب بند کر لو. کان، آنکھیں اور ہونٹ بند. کوئی اعتراض، کوئی تحقیق کسی چیز میں نہ پڑو. گر نبینی سر حق برما بخن، اللہ والوں کی صحبت میں آ کر تین چیزیں بند کر لو، پھر تم اگر اللہ کے رازوں کو نہ دیکھو تو مجھ پر جتنا چاہے مسکرانا اور ہنسا، پھر اللہ اپنے عجائبات کو ان چیزوں کو کھولیں. میرے بھائیو، ہم آتے ہیں، کان بھی کھلے ہوتے ہیں اعتراض، زبان بھی چل رہی ہوتی، آنکھیں بھی ایپ ڈھونڈ رہی ہوتی، ایسوں کو حاصل کچھ نہیں ہوتا. حاصل اس کو ہوگا جو کان بند کر لے، جو لب بند کر لے، زبان بند کر لے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی آنکھوں کو بند کرے اور بس اللہ کی محبت کو حاصل کرے، پھر سارے مسئلے اللہ تعالیٰ خود بخود حل فرما دیں گے. پھر یہ حال ہوگا، پھر اس کو جب اللہ کی محبت دل میں آتی ہے، عشق آتا ہے، پھر ہر چیز اس کو اچھی لگتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حب کشتے یومی و یسم، تم جس چیز سے محبت کرتے ہو محبوب ہو جاتی ہے اس کی ساری چیزیں، وہ تمہیں محبت اندھا بھی بنا دیتی ہے، بہرا بھی بنا دیتی ہے، پھر تمہیں کوئی چیز بھی نظر نہیں۔ یہ جگہ جگہ نظر آ رہے ہیں اعتراضات، یہ دل میں اٹھتے ہیں اشکالات، میرے بھائیو زندگی بسر ہو جائے گی، یہ کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ اگر ختم کرنا چاہتے ہو اللہ کی محبت حاصل کر لیں۔ بس اللہ کی محبت ہمیں کہاں سے ملے گی؟ یہاں ہمارے اس قافلے میں علماء ہیں، مفتی حضرات ہیں، مدرسین ہیں، انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہیں، ماشاءاللہ کمپیوٹر کے ماہر ہیں نا جی، ہر قسم کے لوگ۔ گلدستہ ہے جی ہمارے پاس، ہم گلدستہ لے کے آئے، گلہائے رنگ رنگ سے ہے زینت چمن، گلہائے رنگ رنگ سے ہے زینت چمن، اے ذوق اس جہاں کو زیب ہے اختلاف سے۔ یہ گلدستہ ہے جی سر، ہمارے ساتھ جو قافلہ ہے ماشاءاللہ، اللہ نے دینی تعلیم، دنیاوی تقوی یہ سب عطا فرمایا۔ بس یہ اللہ کی محبت کیسے حاصل ہوگی؟ حضرت فرمایا کرتے ہیں، ہمارا سبق ہے، دہراتے ہیں، مٹھائی کہاں سے ملتی ہے جی؟ کپڑا کہاں سے ملے گا؟ اور علاج کہاں سے ہوگا جی؟ ظاہری علاج کہاں سے ہوگا؟ ڈاکٹروں کے پاس۔ مسالے کہاں سے ملیں گے جی؟ اچار کہاں سے ملے گا؟ ضمیر بھائی بھی ہیں جی، سن رہے ہیں الحمدللہ۔ جو جس کے پاس دولت اس سے مل جائے گی، اور اللہ کہاں سے ملے گا جی؟ اللہ والوں کے پاس۔ اللہ کی محبت کہاں سے ملے گی؟ اللہ کی محبت والوں کے پاس سے ملے گی۔ اور یہ بات میری زبانی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آمر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جس کی جیسی صحبت اختیار کرو گے ویسے ہی بن جاؤ گے۔ المرء على دین خلیله فلینظر الی من یخالله۔ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، دوست بنانے سے پہلے کس کو دیکھ لو کہ کس کو دوست بنا رہے ہو۔ اگر دوست اللہ والے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول پر مٹنے والے ہیں، تو ہم بھی اللہ اور اس کے رسول کے پر مٹنے والے بن جائیں گے۔ اگر دوست فاسق اور فاجر ہیں، ہمارے اندر بھی وہ کانٹے پیدا ہو جائیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اب میں زیادہ لمٹ سے گزر کر آپ کے دل کی زیادہ آہیں نہیں لینا چاہتا جی، اللہ تعالیٰ مجھے میری ان باتوں کو قبول فرما لیں، اور اللہ حضرت والا نے جیسے فرمایا ہے، یہ ماشاءاللہ ڈپلائی مہمن کے سمجھدار صاحب بصیرت لوگ جمع ہیں، اور حضرت نے جیسے فرمایا، مولانا فرحان نے درس دیا، اگر یہاں یہ سلسلہ ماہانہ 15 دن کا شروع ہو جائے، انشاءاللہ یہ رحمتوں کی بارش پوری سوسائٹی کو مستفید کرے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔
الحمدللہ، بیٹھ جائیں، کوئی فوٹو نہیں کھینچے گا، آپ خام وقت اتنی دیر سے کھڑے ہوئے ہیں، بہت تھک گئے آپ لوگ نہیں۔ ابھی ہم لوگ انشاءاللہ تعالی ٹنڈو جام کی طرف جائیں گے، پھر آگے پھر وہاں ایک گاؤں ہے جہاں ہمارے دوست ڈاکٹر رشید اختر اور ڈاکٹر ہدایت اللہ پہنچے تھے پچھلی بار، تو وہاں بھی بیان ہے انشاءاللہ، پھر ٹنڈو الحیات، پھر میرپور خاص، پھر انشاءاللہ تعالی ٹنڈو آدم۔ ویسے تو ترجیح زیادہ شہروں کی تھی، لیکن بابا کی طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے پھر حافظ ڈاکٹر شفقت نے کہا بھائی بابا تمہارا پوچھتے ہیں، اس لیے تم جو ہے وہ واپس آ جاؤ، پھر دوبارہ چلے جانا، ورنہ حیدرآباد میں میرپور خاص میں کم از کم دو دو تین دن ہم جاتے ہیں۔ بھائی آپ یہ بتائیں کہ آپ کو بیان کیسا لگا ہوا ہوگا؟ جب بیان میں اتنا مزہ ہے، عمل میں کتنا مزہ ہوگا؟ اور یہ ایک آپ نے ایک جھلک دیکھی ہے صرف، اللہ تعالیٰ مجھے عمل والا بنا دے۔ اب مزید بیان کیا ہوگا، بس جو بیان کرنا تھا وہ بیان ہو ہی گیا۔ جس میں مفتی صاحب نے قرآن پاک کی آیت سے فرمایا کہ ایک تو بے حیائی اریانی فحاشی، اس پہ عمل کرنا، ایک ہے اس کو اچھا سمجھنا، جس میں اسمارٹ فون آ گیا، کیبل آ گیا، فیس بک آ گیا، یوٹیوب آ گیا، ٹویٹر آ گیا، ننگی فلمیں اس کے اندر دیکھنا آ گیا۔ میں صرف ایک بات اتنا عرض کر دیتا ہوں کہ ہمارے پاس اتنے روز ای میل آتے ہیں اصلاح کے کہ یہ گناہ کس طرح چھوٹے گا، اتنے سارے روزانہ خطوط ہیں، اتنے سارے ٹیلی فون الگ، مشورہ الگ، میسج الگ۔ میں صرف خواتین کی چار بات بتا دیتا ہوں، بہت سارے خواتین کے ای میل کی چار باتیں۔ نمبر ایک، میں گھر سے بھاگ جاؤں، وہ جو بیان سنتی ہیں، نمبر ایک میں گھر سے بھاگ جاؤں، نمبر دو میں خودکشی کر کے حرام موت مر جاؤں، نمبر تین میں گندی فلمیں دیکھوں، نمبر چار میں نامحرم سے باتیں کروں. یہ نماز روزے والی خاتون ہیں. وجہ کہ میرا شوہر مجھے پیار سے دیکھتا نہیں, مجھ سے باتیں نہیں کرتا, داڑھی بھی ہے, نماز بھی ہے, گندی فلموں میں بیٹھا ہوا ہے, مجھے کمرے سے باہر نکال کر لڑکیوں سے باتیں کرتا رہتا ہے, دیور بھابھی کے لیے موت ہے, بھابھی کے ساتھ مستیاں کر رہا ہے, اور سالی جو ہے وہ بھی نامحرم ہے. یہ بے حیائی اریانی فاشی کو اچھا سمجھنا, یہ مہندی, یہ مایوں, یہ سہرا بندی, یہ ڈانڈیا, یہ بلائنڈ اندھا شاور, یہ رسم ہے. یہ سب تیجا, چالیسواں, اکیسواں برسی یہ رسم ہے, اور یہ رسم دوزخ کا ٹھکانہ ہے. حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں مطلب اس کا کیا ہے, فرمایا رسم اسے کہتے ہیں جو قرآن پاک سے, لاکھوں راویوں سے, ہزاروں حدیث مبارکہ سے, جو حضرت امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ سے, امام مسلم رحمتہ اللہ علیہ سے, امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ, امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ, تابعین, تبع تابعین, سارے مفتی صاحبان, علماء, اللہ والے کی چیز ثابت نہ ہو. اور یہ اس کی ضد کر رہا ہے. ابھی پچھلے دنوں بھی میں کہیں نکاح پڑھانے نہیں جاتا, کیا ڈاکٹر نعیم کے بیٹے کا نکاح تھا دانش کا, کس نے آیا؟ مہندی نہیں, مایو نہیں, سہرا بندی نہیں. بچیوں کا کھانا خلاف سنت ہے, جگر کا ٹکڑا دے رہے ہیں. کیوں ضد کر رہے ہیں بھائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طریقے کو کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ پھر گھر گھر میں ڈول باجا الا ماشاء اللہ, چند گھر کے علاوہ ناچ گانا, گندے کپڑے, چست اور باریک لباس پڑھنے والی عورتیں, ننگی عورتیں اٹھائی جائے گی حدیث پاک میں. میرا یہی مضمون تھا, یہی قرآن پاک سے ثابت ہو گیا. ایک تو گناہ کرنا اور اس گناہ پر خوش ہو رہے ہیں, اس کو ہم فروغ دے رہے ہیں. اس میں مکس گیدرنگ بھی آ گئی اور کوالیفیکیشن بھی آ گئی اور جاب بھی آ گئی. اب یہ خاتون نے مفتی صاحب کو فتویٰ لکھا کہ مجھے پڑھائی ضرور کرنی ہی کرنی ہے, لیکن اللہ کا حکم میں جاننا چاہتی ہوں. گیارہ شرائط کے ساتھ مفتی صاحب نے اجازت دی, جس میں صرف تین شرائط پر عمل ہو سکتا ہے, آٹھ پر نہیں ہو سکتا. انہوں نے مفتی صاحب کو دعائیں دی کہ میں مر جاؤں گی گھر سے نہیں نکلوں گی. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری بہو بیٹیوں کو گھر کی شہزادی بنایا ہے. تہجد کا وقت ہو جائے گا اس شہزادی کے بات پر اگر بیان ہو جائے تو, لیکن آج فخر کرتے ہیں کہ ہماری بیٹیاں کما رہی ہیں. ابھی چند ہفتے پہلے جمعرات کو بڑا مجمع ہوتا ہے الحمدللہ, تو ایک پرچہ آیا کہ دعا کریں کہ میری بیٹی ڈاکٹر نہیں بن جائے. میں نے کہا میں یہ دعا کروں کہ میری بیٹی نامحرم کا سفر دیکھے, میں یہ دعا کروں میری بیٹی پوائنٹ کی بس میں چپک کر جائے, میں یہ دعا کروں میری بیٹی پروفیسر صاحبان کے جوتے اٹھائے, میں یہ دعا کروں کہ میری بیٹی نائٹ ڈیوٹیاں لگائیں, میں یہ دعا کروں کہ میری بیٹی کو نامحرم دیکھیں, میں یہ دعا کروں کہ پیٹرول اور بارود ساتھ میں جائے. میں نے کہا اپنے پرچے کو واپس رکھو, میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے, میری اولاد کو, میری بیٹی کو, ہر مسلمان کے بیٹیوں کو رابعہ بسریہ بنا دی. یہ چمک دمک جو حضرت نے فرمایا. ابھی جو زکات نہیں دیتا, حدیث پاک میں ہے کہ اس کے سونے اور چاندی کی تختیاں بنائی جائیں گی, انہیں دوزخ کی آگ میں گرم کیا جائے گا, اس کی پیشانی اور پشت پہ داغا جائے گا, جب وہ ٹھنڈی پڑ جائیں گی پھر دوبارہ گرم کیا جائے گا. ایک زہریلا سانپ وہ اس کو ڈسے گا اس کو جو زکات نہیں دیتا, جو وراثت نہیں دیتا. پوچھو مفتی صاحب سے کہ جو وراثت نہیں دیتا اس کا عذاب کیا ہے. ایک ہی عذاب بتا دیتا ہوں, باقی وقت نہیں ہے. کیا اللہ تعالیٰ جنت میں اس کی سب نعمتوں کو اسے چھین لیں گے. جیسے ہی والد والدہ کا انتقال ہوا ہم مقروض ہو گئے, ہمارے پاس قرضہ ہو گیا بھائی بہن کا, کسی بہن کا انتقال ہو گیا, بچے یتیم ہو گئے, یتیم کا مال بھی کھا رہے. اللہ میرے اور سب کے حال پر رحم فرمائے. اگر ہمیں یہ ناچ گانا برا لگتا ہے تو ہمارے گھر میں کیوں ہو رہا ہے؟ ابتدا کا انتہا شادیوں میں گناہ کبیرہ, ابتدا کا انتہا شرک خفی. اے ابو بکر کالی رات, کالا پتھر, کالی چونگی, پتا چلے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم, پتا نہیں چلے گا. اے ابو بکر میری امت میں شرک خفی ریا اثر داخل ہو جائے گا. جہیز کیا ہے یہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو جہیز نہیں دیا, پھر آج جہیز کو لعنت کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ حدود کراس کر لی, تل کا حدود اللہ فلا تقرب ہوا کو کراس کر دیا, اللہ کی حدود کو توڑ ڈالا اور شرک خفی آ گیا. جہیز مانگنا رشوت طلب کرنا ہے, جہیز لے لیا حرام لیا. ہاں اب باپ اپنے مرضی سے جو دینا چاہے, ڈیمانڈ نہ کرے, اشارہ بھی نہ کرے, تو رخصتی سے دس دن پہلے, رخصتی کے دس دن بعد. یہ نہیں کہ چار ڈریس آئے جاپان سے تو اس کی موویاں بن رہی ہیں, پھوپھو گھر آ جانا دعوت ہے, چار ڈریسیں دکھائیں گے, یہ سونے کا چیز آ گیا, آ جاؤ تو اس کو دکھایا جائے گا. ارے اللہ کے بندے, میرے آپ کے خاندان میں کمزور لوگ نہیں ہیں, ان کی آہ نہیں جائے گی, اور اتنا دکھاوا اور یہ سب شرک خفی نہیں ہے. بیٹیوں کی کھانا یہ شرک خفی نہیں ہے. یہ مہندی مایوں سہرہ بندی کیا ہے؟ رسم اس لیے دوزخ کا ٹھکانا ہے اس لیے کہ اس کو ضروری سمجھ رہا ہے. ڈھول باجے کو بے حیائی اڑیانی فارسی کو ضروری سمجھ رہا ہے. ارے چھ آٹھ مہینے کے بعد ایک سال کے بعد آنا ہوتا ہے تو اس ایک سال میں ہمارے پاس کتنے ای میل آئے, کیا کیا واقعات اس میں لکھے ہیں. پھر ہم بہو بیٹی کو جواب دیتے ہیں کہ آپ اچھا تیار رہیں, آپ شوہر کا موبائل سرچ مت کریں, تجسس اور ٹول لگانا گناہ ہے, قرآن پاک میں منع ہے. آپ اچھا تیار رہو, اچھا کھانا بناؤ تاکہ چڑیل میں اور آپ میں فرق تو آئے. بس دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ اسے بے حیائی اڑیانی فحاشی سے ہماری حفاظت فرمائے. یہی ہماری بیٹیاں اور ہمارے بیٹے اگر ہم نے ان کو صحیح نہیں سکھایا ہمارا گریبان پکڑیں گے کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے ہمیں بے حیائی کی طرف لگایا. آخر آپ کے ہی یہاں اور بھی لوگوں کا ہوا, نواز بھائی وغیرہ جو بھی ہیں ان کے یہاں بھی ہوا. ابھی کچھ عرصہ پہلے ان کی شادی نہیں ہوئی, نہ مہندی نہ مایوں نہ ڈھول نہ باجا, بچی کا کھانا. کہا جی آپ کی مرضی ہے, ہم نہیں شریک ہوں گے. اور ولیمے کے اندر کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے, عافیت سے رکھے. اللہ تعالیٰ الحمدللہ ڈپلائی میمن قانون کی مسجد سے یہ جو بیان ہے 17 ممالک میں 138 جگہ سنا گیا, 148 جگہ سنا گیا الحمدللہ. اور خواتین ہماری بہو بیٹیوں نے اپنے سادے موبائل سے 246 گھروں میں سنایا, تقریباً 61 چھوٹے بڑے شہر اور گاؤں. اور وہاں سے پھر خط آتے ہیں کہ گناہ کیسے چھوٹیں گے, کسی کا انتقال ہو گیا, سوئم کا کتنا بڑا گناہ ہے, برسی کا کتنا بڑا گناہ ہے, پہلا رمضان پہلی عید اس کا کیا معاملہ ہے شریعت کے اندر, خرچی کا کیا معاملہ ہے شریعت کے اندر. بیت اقبال میں اور ہمارے گھر میں بھی بیان سنا گیا الحمدللہ, اور بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے بھی کہا ہے. اہلیہ ہاسپٹل میں ایمرجنسی میں اللہ عافیت کا معاملہ فرمائے. اسامہ نعیمی سندھ بلوچ میں چچا کا انتقال ہو گیا, اللہ مغفرت بے حساب فرمائے. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. یا اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو معاف فرما دیجیے, ہماری صورت اور سیرت کو اپنے پیار کے قابل بنا. اے اللہ میرے ہم سب کے جملہ مقاصد حسنہ پورے فرما. یا اللہ جتنا بڑا آپ کا نام ہے اتنی بڑی مہربانی فرما دیجیے. اے اللہ آپ دونوں جہان کے مالک ہیں, دونوں جہانوں کی خوشیاں عطا فرما. اے اللہ مجھے اور میرے جتنے دوست موجود ہیں موجود نہیں, جتنی بہو بیٹیاں موجود ہیں موجود نہیں, سب کو اپنی شان کے مطابق جزائے بھی عطا فرما. اے اللہ ہمارے بابا کو خوب صحت و کرم و جانے عطا فرما, سائی عثمان کو اور مجھ سمیت جو بھی بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. یا اللہ بنگلہ دیش کے شیخ الحدیث میرے موجودہ شیخ حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکات میں کروڑوں جانے عطا فرما. یا اللہ سائی عثمان نے یہ بیان یہاں شروع کرائے ان کو اور سب کو اپنے شان کے مطابق جگہ عظیم عطا فرما. بیان کرنے والوں کو بیان سننے والوں کو قبول فرما. ہمارے بھائی عبد الغنی جہاں خواتین کا پہلے وقت سے انتظام ہو رہا ہے ان کو اور ان کے گھر والوں کو جگہ عظیم عطا فرما. یا اللہ جتنے دوست موجود ہیں موجود نہیں, جتنے مسلمان ہیں مجھ سمیت کسی کو محروم نہ فرما, آپ ہمارے دل سے واقف ہیں. یا اللہ ہمارے جملہ مقاصد حسنہ پورے فرما, بار بار اس میں بیٹھنے کے لیے آسانیاں اور راحتیں فرما, اور ہم سب کو اپنا وفادار بنا. یا اللہ جتنا بڑا آپ کا نام ہے اتنی بڑی مہربانی فرما. یا اللہ جن کو اولاد نہیں صاحب اولاد بنا, جن بچیوں کے رشتے نہیں ہیں اچھے رشتے عطا فرما, جن کے رشتے آ چکے یا اللہ سنت کے مطابق سادگی کے ساتھ علماء سے پوچھ کر گھر بسانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنا خاص تعلق نصیب فرما. یا اللہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھایا کہ اللہ کو ہم ناراض کرتے ہیں, بے حیائی فحاشی پھیلاتے ہیں, گھر میں تصویریں اور مجسمے ہوتے ہیں, اللہ کو ہم ناراض کرتے ہیں. اس کے بعد اس گناہوں کی وجہ سے جو تکلیفیں آتی ہیں تو ہم عاملوں کے چکر لگاتے ہیں اور جا کر غیب کی خبریں معلوم کرتے ہیں اور خاندان خاندان میں جھگڑے ہو جاتے ہیں. یا اللہ ہمیں عقل سلیم قلب سلیم فہم سلیم عطا فرما اور ہم سب کے جملہ مقاصد حسنہ پورے فرما. صلی اللہ علیہ نبی الامی. تقریباً ہمارے دوست ہیں ان کے بیٹے 103 بخار ہے, اللہ صحت عطا فرمائے, اور عامر میاں کو اللہ صحت عطا فرمائے. تقریباً 6-7 شہروں سے دوست آئے ہیں, لیکن آپ لوگ اور جو میرے ساتھ دوست آئے ہیں مجھ سے نہ ملے ابھی. جو ہمارے ساتھی مہمان ہیں جو یہاں کے رہنے والے ہیں پہلے ان کا حق ہے. آپ لوگ تو کراچی آتے رہتے ہیں, میں آپ کے پاس آتا رہتا ہوں, میرپور بٹھوروں سے, ٹنڈو باغوں سے, مٹھیاری سے, میرپور خاص سے, جو ساتھی آئے ہوئے ہیں آپ سے بعد میں ملاقات ہو جائے گی. اور جو میرے ساتھی ساتھ ہیں وہ بھی نہ ملے, یہ بیان کے بعد ملنا کوئی فرض واجب نہیں، اس لیے جو ہمارے ساتھی ہیں دوسروں کو تکلیف نہ دیں اور بڑی عمر والوں کو تکلیف نہ دیں اور اس ملنے کو ضروری نہ سمجھیں، ہمارے ساتھی کوچ وغیرہ میں جو بیٹھنا ہے سب بیٹھ جائیں، اللہ تعالیٰ اپنا خاص تعلق نصیب فرمائے. مصطفیٰ آیا ہوا ہے کیا؟ مصطفیٰ پہلے بتاتے نا، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے محبت کے اشعار پڑھا دیتے بھائی.